خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عشاء کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوں؟ کہا آپ سے بات کرنی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت؟ عرض کیا ہاں، ایک ہی کچھ شرعی مسئلے ہیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. پھر دونوں حضرات میں رات بھر علمی گفتگو ہوتی رہی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امیر المومنین نماز صلاح یعنی کوئی نوافل ادا کر لیجئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نماز ہی میں ہوں، یعنی ہمارا مسائل پر اس طرح گفتگو کرنا مذاکرہ کرنا نوافل پڑھنے سے کم اہم نہیں. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے یہ حکایت دیکھی، آئیے آپ کو جانشین امیر السنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھائیں.
حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی. ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے، جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا. اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں. اس کے بعد والدہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا.
آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ بونوان مدنی بہار دکھاتے ہیں.
ایک مدنی بہار تھی بھی سب کہ میں جب داخلہ لیا جامعۃ المدینہ میں تو اس وقت جو جس شہر میں میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرے رشتہ داروں کا گھر ہے، تو ادھر آنا جانا ہوتا تھا، بلاتے تھے. تو پھر خاص طور پہ جو ایک طلبا کے لیے ہوتی ہے، میرے لیے خاص ٹینشن کپڑوں کے حوالے سے دھونے کا، تو ادھر جب جاتا تھا تو ایک دن جب ہفتے والے دن واپس جامعۃ المدینہ کی طرف جا رہا تھا میں، تو صرف ذہن میں ایک خیال آیا کہ کوئی اس طرح کی ترکیب بنے ہماری اپنی بھی رہائش اسی شہر میں ہو جائے۔ تو جب جامعۃ المدینہ میں پہنچا اسی رات سویا تو خواب میں امیر علیہ سنت تشریف لے، اور میں نے منظر ایسا دیکھا ہے جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ گول، اس طرح ہر طرف سیٹیں لگی ہوئی ہیں اور ان پر جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید جبے پہنے اور سفید اس طرح جو ہے نا ان کا اولیاء اس طرح دیکھا ہے میں نے۔ تو میں اس طرح چل رہا تھا تو امیر علیہ سنت نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ آپ کا کام ہے پڑھائی کرنا، تو باقی انشاءاللہ معاملات حل کرنا میرا کام ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل پورے تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ہماری اپنی جو ہے رہائش کی ترکیب بن گئی ادھر،
سبحان اللہ۔
جی اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھے۔
شکرانے میں پھر کیا ہوتے کیا آپ نے؟
انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کا سفر تو جاری ہے، تو درس نظامی کے بعد انشاءاللہ عزوجل تخصص کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔
وہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ کوئی ایسا ہو نا کہ 12 ماہ دوسرے یا 25 ماہ یا وقف مدینہ۔
انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں ڈبل 12 ماہ، اس کے بعد بھی انشاءاللہ
جمع ایک 25 ماہ
انشاءاللہ عزوجل۔
میرے لڑکے کی عمر 11 سال ہے اور پچھلے سال سے اس کے چہرے پر پورے مسے ہونے لگ گئے، اور یعنی سال بھر کے اندر مسے بڑھتے بھی گئے، اور اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں میں مدنی رسالہ دودھ پیتا مدنی منا پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو جس میں ایک مدنی نسخہ لکھا تھا کہ نرم نیم گرم دودھ سے بچے کے چہرے پر مساج کی جائے، پھر اس کا دودھ سے چہرہ دھلا کر آدھے گھنٹے بعد پانی سے دھلائے۔ 4 یا 5 دن یہ عمل کیا، الحمدللہ اس کی برکت سے میرے بچے کے چہرے کے جو مسے کافی حد تک کم بھی ہوگا، کچھ تو چلے بھی گئے الحمدللہ عز و جل۔ رسالہ پڑھنے کی برکت سے میرے بچے کا قدرتی اور مطلب نو سائیڈ ایفیکٹس والا علاج بھی ہو گیا، اور بالخصوص ہمارے علم دل میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اس نے زنے کے باپا کی دعاؤں کا حصہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت، باپا کی غلامی میں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ بالکل آسان کام ہے ہفتہ وار مدنی رسالہ، تو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو جوائن کر کر انہیں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف نیت ضرور فرمائیں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا۔ یاد دیکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم سے پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، کر لیجیے۔ اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود سے پڑھ لیجئے، اب مرضی ہو تو کھا پی لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 12، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سن ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الآخر کی آج ساتویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غسل اعظم جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, چاند رات سے چل رہا ہے, جو 11ویں رات تک انشاءاللہ جاری رہے گا. آج ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے پاک جنیدی کابینہ چونڈ کو ضلع خیرپور میرس باب الاسلام سندھ اور پاک مکی کابینہ اطراف ٹیکسلا پنجاب شامل ہیں. اور اس وقت شاید یہ نظر آ رہے ہیں, اب کون سے لکھا ہونی ہے, یہ چونڈ کو ضلع خیرپور میرس باب الاسلام یہ ہمارے سامنے اس وقت سکرین پہ دیکھے جا رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسکریپ کا مطلب استعمال شدہ ناکارہ کباڑ سے ہے. اسکریپ زیادہ تر ذیل درج اشیاء کے ہوتے ہیں, لوہا, اسٹیل, تانبا, پلاسٹک. اسکریپ کی بھی قیمت اور اہمیت ہوتی ہے. اسکریپ کے سامان کو پگھلا کر اس کی کثافت دور کر کے اس سے نئی اشیاء بنائی جاتی ہیں. اس عمل کے ذریعے وسائل کی بچت ہوتی ہے اور نئی معدنیات نہیں دریافت کرنی پڑتی. اسکریپ اگر نہ کیا جائے تو دنیا میں کباڑ کے ڈھیر لگ جائیں. اسکریپ سے معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اسکریپ سے ری سائیکل انڈسٹری چلتی ہے. اسکریپ کی ری سائیکل سے ماحولیات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور توانائی کی بچت ہوتی ہے. اسکریپ کو ری سائیکل کرنے سے نیا خام مال سستا ہو جاتا ہے. اسکریپ کی انڈسٹری سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اسکریپ کی معدنیات ری سائیکل کر کے کئی بار استعمال کی جا سکتی ہیں. اور ہم اپنے گھروں سے بھی فاضل اور ناکارہ اشیاء کو اسکریپ کر کے جگہ اور پیسے بنا سکتے ہیں.
میرا نام محمد اشفاق ہے, باب المدینہ کراچی سے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سا ایسا سامان صرف اس نام پر جمع کرتے ہیں کہ کام آئے گا, جو جگہ بھی گھیرتا ہے اور اس کی مالیت بھی کم ہوتی رہتی ہے. آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اس سامان کو کس انداز میں ترتیب دیا جائے.
ماشاءاللہ, ظاہر ہے کو جگہ بھی گھرتی ہے, پھر اس میں کچرا جراثیم, پھر اس کی قیمت واقعی کم ہوتی چلی جائے گی, گلتا جائے گا, سڑتا جائے گا, کمزور پڑتا جائے گا, دھول مٹی گرد اس کی چمک دمک کو مزید برباد کرتی رہی. تو اس لیے وہ اس طرح کی چیزوں کو اسکریپ جس کو بولتے ہیں, اور ہم لوگ جونا پرانا سامان بولتے ہیں اس کو, تو یہ چیزیں بیچ دینی چاہیے اور اس سے آمدنی بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گی اور آگے چل کر اس کی ری سائیکلنگ کا سلسلہ ہوتا ہے. یا جو مالی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو خرید کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں. تو ہر جگہ یہ خیال رکھنا چاہیے, مساجد یا جو مدنی مراکز ہوتے ہیں ہمارے, اس میں بھی یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ زمانے تک وہ اکٹھی رہتی ہوں اور پھر ان کی قیمتیں کم ہوتی ہوں. تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مجلس کو بھی یہ کرنا ہے, چند بار کہلوایا بھی ہے میں نے, اور اس طرح دوسرے بھی یہ کریں. مگر بیچنی وہی چیز ہے کہ جو مطلب واقعی اب مدنی مرکز کے استعمال کی نہ رہی, خامہ خواہ مطلب یہ نہیں کہ اسٹور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, کہ اس طرح کے اداروں میں خامہ خواہ بھی اسٹور ہو جاتے ہوں گے, کیونکہ جیب سے پیسہ جائے تو تھوڑا درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور اگر فنڈ کا پیسہ ہو تو تھوڑا درد کم ہوتا ہے. حالانکہ فنڈ کے پیسوں کی بھی اہمیت کم نہیں ہے, آخرت کا حساب اس کا پھر دیا نہیں جا سکے گا. تو چیزیں بہت ضائع ہو رہی ہوتی ہیں, ڈھیر کے ڈھیر ضائع ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے کے سامان. نیا فرنیچر آیا پرانا دبیڑ دیا, نئی کوئی الماری ہے پرانی الٹا سیدھا ٹھا کر کے پھینک دی, یہ ہوتا ہے مطلب اس طرح کے اداروں میں, خاص کر گھروں میں نہیں. گھروں میں لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ رحم کرتے اپنے مال پر. تو بہرحال گھر ہو یا باہر ہو, اپنی کوتاہی سے جان بوجھ کر مال ضائع کرنا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ اصول یاد رکھیے گا. تو بہرحال یہ کہ اسکریپ کی اپنی اہمیت ہمارے ملک میں تو ہے, باہر ملکوں میں ہر جگہ نہیں ہے. باہر ملکوں میں جائیں گے نا, جو ترقی یافتہ ہوتے تو وہاں تو پوری پوری کاریں بسیں پھینک دیتے، آپ کو تعجب ہوگا. پھینک دینے سے مراد یہ کہ وہاں چونکہ لیبر مہنگا ہوتا ہے، یہ وہاں میدانوں میں کہیں جنگلوں میں یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اس طرح ہوتا ہے. تو لوگ ان کے کلپرزے نکالتے رہتے ہیں، لیکن غالباً قانون یہی ہے کہ جو رکھ کر آیا نا یہی اس کا مالک ہوتا ہے. کسی کو اس میں سے لے جانے یا پوری کار کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو میری انقص معلومات ہے، خدا بہتر جانے. اچھا پھر یہ کہ پرانے صوفے، پرانے پلنگ، پرانے کارپیٹ جو مستعمل استعمال شدہ، یہ بھی ان ملکوں میں پھینک دیے جاتے ہیں. کچرا کنڈی ہماری طرح کی کچرا کنڈی نہیں ہوتی جہاں ناک بند کرنی پڑے، وہاں کی کچرا کنڈی بھی جو ہے نا یہ ہمارے کمروں سے بعضوں کا زیادہ ستھری ہوتی ہے دیکھنے میں، اندر جو بھی ہو. تو اس طرح کی چیزیں بعض جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں کی کچرا کنڈی کے باہر سلیقے سے رکھ دیتے ہیں، ترکیب سے گندی نہ ہو اس طرح، تاکہ کوئی غریب غربا آ کر اٹھا کر لے جانا چاہے تو لے جائے، غریب ہو امیر ہو جو بھی تو وہ لے جائے. مگر وہ جگہ پھینکنے کی جو جگہ نا وہاں مخصوص جگہ پہ رکھتے ہیں. ہاں اور کہیں سے ملی تو اٹھا بھی نہیں سکتے کہ وہ لکتہ، لیکن یہاں قرینہ ہوتا ہے کہ یہ پھینکنے کے لیے لوگوں نے رکھا ہے. اب کوئی لے گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر جب گاڑی آئے گی نا اٹھانے کے لیے وہ رحم نہیں کرے گی. اب وہ تو سب کو اٹھا کر بے زردی کے ساتھ جنگلوں میں پھینک آئے گی یہ. لیکن باہر ملکوں میں بھی پرانی چیزیں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پورے پورے گھر کا سامان لوگ بیچ دیتے ہیں، اور جو ہم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں جیسے، تو وہ پھر مکان اگر لیتے ہیں تو وہ پھر ایسو سے رابطہ کرتے ہیں اور پورا گھر سامان ان سے خرید کے لاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر خدمت میں عرض ہے، یہ بھی رہنمائی فرما دیں، ایک تو یہ کہ فالتو اور زائد چیزوں کا بیچنا، تو بیچنے پہ باپا بہت کم رقم ملتی ہے، اگر وہی چیز کسی غریب کو دے دی جائے تو زیادہ فائدہ آپ محسوس کرتے ہیں.
ہاں کوئی لینے والا ملے تو، ورنہ غریب نظر آنے والے ان کے بھی نخرے بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ بھی وہ ایک سے ایک مطلب اس کی دکھنے میں گھر جیسا بھی ہو نظر آئے گا، اندر جاؤ تو پھر ہاں تجربے بڑی ترکیب ہوتی ہے. تو خیر اگر واقعی کوئی ضرورت مند ایسا لگتا ہے کہ یہ استعمال کرے گا تب تو دیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن بہرحال ہے وہی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم میں سے کوئی نیکی پا نہیں سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے. تو خیر پھر بھی وہ اپنا جو بچہ کھچا جو پھینکنے والا بھی کسی کو دے دیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن وہ افضل جو ہے وہ یہ کہ اپنی پسند کی چیز. اب اپنی پسند کی چیز تو ہم دیتے نہیں ہیں، تو چلو اب وہ جو زوائد ہیں وہی کسی کو دے دیں، ورنہ بیچنے جائیں گے تو وہ 100 روپے کا 1 روپیہ ملے گا، 1000 روپے کے 5 روپے ملیں گے. یہ پرانے سامان والے یا اسکریپ لینے والے جو ہے نا بہت سستا سودا کرتے ہیں، وہ انہیں سے لینے جاؤ نا اللہ اتنی سی چیز وہ بولیں گے 1500 روپے 2500 جیسی چیز، اور لیا ہوگا اس نے 50 روپے کا. تو یہ ہوتا ہے، ہمارا دھندا ہے، ہر ایک لوٹنے میں مصروف ہے اس وقت. یہ لوٹنا عرفن ہے، شرن نہیں ہے. شرن تو اپنی چیز کاغذ کا ٹکڑا 1000 روپے کا بیچے، مرضی ہے میری چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن مہنگی چیزیں بیچنا جو ہے نا یہ مسلمانوں کو خاص کر یہ ایک اچھا فیل نہیں، اچھا کام نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنی چاہیے، اس کی بھلائی چاہنا چاہیے، خاص کر غریبوں کے ہاتھ میں تو بالکل سستا سودا کرنا چاہیے. بزرگوں کا یہ انداز رہا بھی ہے، غریبوں کو سستا سودا دیا جائے. اب واقعی ایسا غریب ہے آپ جانتے ہیں، مفت بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے سے آدمی کمائی لیتا ہے. اور سادات کرام ہیں ان کی تو خاص کر ریاض، ان کو ٹھگنے کا تو سوچے بھی نہیں آدمی، ٹھگنا تو کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن ذرا سید پھر اس کا تو اور بھی مقام ہے نا، تو کسی کو بھی کیوں ٹھگے اپنے. غیر مسلم کو بھی کیوں ٹھگیں جو ہم مسلمانوں کا امپریشن خراب پڑے کسی پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جو عورت عدت میں ہو اسے کس کس سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے؟
جس سے پہلے واجب تھا عورت عدت میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ فلم ایکٹریس بن کر بازاروں میں اکڑتی پھرے، اس کو تو پردہ ہی پردہ ہے. تو اب عورت کو عدت میں اور کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں اس کے، سادگی، اب وہ اس میں ٹپ ٹاپ نہیں کر سکتی، جیسے کہ زینت کرنا تو وہ زینت نہیں کر سکتی، باہر نہیں نکل سکتی. البتہ بعض ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن میں باہر نکلنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ ضرورتیں بہت یعنی کہ ٹائٹ ہیں اور کم ہیں. جس طرح اور صورتوں میں عورت نکلتی ہے باہر تو اس کی بہرحال اس میں سختی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عورتیں آج کل عدت پوری کرتی نہیں ہیں اور یہ من گھڑت مسئلہ بنا لیا ہے کہ 40واں ہو جانا تو بس عدت ختم ہو گئی، 40واں بھی نہیں اور 100واں بھی نہیں. جو بھی ترکیب ہے شریعت کی وہ قرآن سے ثابت ہے، 4 ماہ 10 دن، اس میں 1 گھنٹہ بھی کم نہیں کرنا ہے. 40واں اور 50واں، اور یہ ٹھیک ہے 40واں کرنا جائز ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن اس کا تعلق عدت سے نہیں ہے. کسی نے 40واں نہیں کیا ہی نہیں تو کیا عمر بھر عدت کرے گی 50 سال جیے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. 4 months and 10 days یہ مرنے والے کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا. طلاق کی عدت وہ الگ ہے، طلاق کی عدت
تین حیض.
طلاق کی عدت ہے 3 حیض، 3 MC منتھلی کورس،
یہ غیر حاملہ کے لیے.
ہاں حاملہ کے لیے، دونوں کے لیے کی ہے نا، کہ جو حاملہ ہے اگر اس کو جیسے شوہر فوت ہو گیا یا کسی نے 1, 2, 3 کر دیا اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا اس سے تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اور جس کو MC کورس بند ہو گیا ہے عدت اس کی بھی ہے تو اس کی مدت،
اگر وہ 55 سال کی ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں 3 مہینے جو ہے اس کی عدت ہوتی ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی تفصیلات بہت ہیں، یہ بہار شریعت میں 8ویں حصے میں ہر اسلامی بہن کو جاننا اس کا بہت ضروری ہے. ارے میں نے کوشش کی کہ اس پر کوئی رسالہ لکھوں پہلے کہ یار عدت میں یہ بہت ان لوگوں نے اندھی چلا رکھی ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ان کے مسائل کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں. میں نے کوشش کی لیکن میں ناکام رہا. اس کی مطلب اتنے مسائل کا اس میں وہ حساب کتاب ہے کہ وہ سارے لکھو تو ہی مطلب، نہیں تو یہ سائڈ پکڑو تو وہ سائڈ رہ جاتی ہے، وہ سائڈ پکڑو تو یہ سائڈ رہ جاتی ہے. مجھے یوں لگا کہ اس کا رسالے میں احسا یعنی اس کو بند کرنا مشکل ہے، اس کا شاید مضمون وسیع ہو تھوڑا تو مطلب یعنی کہ کیونکہ سارے پہلو دیکھنے پڑیں گے. یوں میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوشش کی تھی کہ میں کروں لیکن پھر میں نے کیا نہیں. تو بہار شریعت میں اس کی تفصیل ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میں امیر اہل سنت سے گوادر سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ جو ولیوں کے دربار میں یا کوئی بھی چیز بکرا وغیرہ جا کے وہاں پہ ذبح کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
اگر کسی مزار شریف پر کوئی بکرا لے جاتا ہے کہ وہاں اس کو ذبح کرے گا صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے اور غریبوں میں بانٹ دے گا یا مالداروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، شرعاً جائز ہے. اپنے گھر میں بھی اگر ذبح کر کے تقسیم کرتے ہیں کسی بزرگ کے مزار پر لے جانے کے بجائے ان کے ایصال ثواب کے لیے تب بھی جائز ہے. مزار پر لے کر ذبح کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، وہاں اتنی ایسی جگہ ہو جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اب زائرین کا آنا جانا اور آپ بولو کہ اس بزرگ کے نام کا بکرا ہے اور اب وہ راستے میں آپ نے اس کو ذبح کیا اور لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کہ راستے خراب ہو رہے ہیں، ان کے چپل یا پاؤں بھیگ رہے ہیں، یہ پھر مزار میں آ کر گندگیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ہاں اگر کسی مزار پر ایسا الگ سے حصہ موجود ہے کہ جہاں لوگ بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ، ورنہ پھر اپنے حساب سے اپنے گھر میں یا جہاں بھی ذبح کی ترکیب ہوتی ہے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، حقوق عامہ تلف نہ ہو، کسی پر خون بھی نہ اڑے، کسی کے کپڑے بھی ناپاک نہ ہو، گندے نہ ہو، پھر اوجڑی نکلی یا جو بھی پھینکنے کی چیزیں وہ کسی کے دروازے کے آگے نہ ڈالے، روڈ پہ بھی نہ چھوڑے، اس سے چلنے والوں کو یا گاڑیوں میں گزرنے والوں کو تکلیفیں ہوں گی، قربانی کے جانور کے تعلق سے تو اتنی تکلیفیں لوگوں کو ہوتی ہوں گی کہ جس کی انتہا نہیں، جانور کٹا پڑوسی کی دیوار پر سر کر کے اس کی خون کی دھار پہنچی، اس کی دیوار خون آلود کر دیتے ہیں، وہ پوچھنے والا نہیں ہے، اگلا بولے گا تو لڑائی کریں گے، قربانی کا جانور ہے تو قربانی کا جانور ہے تو کیا ہوا یار، اب کوئی حج پہ جا رہا تو بولو میں اس کو کونی ماروں، اس کو لات ماروں، حج پہ جا رہا ہوں تو یہ تھوڑی چلے گا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اس کو لات مار کے ہٹا دیا، اس کو دھکا دے دیا، راستہ چل، اے راستہ دے، چل میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا، کوئی جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے، تو اس لیے وہ عبادت ایسی ہرگز نہیں ہے جس میں کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، یہ دل آزاری کے سامان ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنے طور پر، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، معلومات نہیں ہے، صحبت اچھی نہیں ہے، عاشقان رسول کی صحبت ہو، مدنی ماحول ہو، مدنی قافلے میں سفر کا جذبہ ہو اور سعادت بھی ملتی ہو، مدنی انعامات پر عمل کی ترکیب ہو، پھر یہ کہ نماز فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، اس طرح کے سات سات دن کے جو ہمارے کورس ہوتے ہیں، اس طرح کے کورس کیے ہوں تو پھر ذہن بنتا ہے نا، ویسے گھر بیٹھے تھوڑی ذہن بن جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر آتا نہیں ہے نا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر محفل میلاد کے لیے چندہ جمع کیا تو اب اس پیسے کو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے، جس عنوان پر جس مقصد کا بتا کر چندہ لیا تو اسی مقصد میں اس کو خرچ کرنا یہ لازم ہے، دوسرے اس میں خرچ کرے گا تو اس کو تاوان دینا پڑے گا، اتنے ہی پیسے اس کو لوٹانے پڑیں گے، یا پھر یہ کہ وہ اس سے بات کرے اور وہ اگر معاف کر دے تو وہ ایک الگ صورت ہے، تو یہاں تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہوگا ایسا، مسجد کا چندہ مدرسے میں لگا دیتے ہوں گے، مدرسے کا چندہ مسجد میں لگا دیتے ہوں گے، بہت کرتے ہوں گے، تو یہ سب یہ سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے جو کرے گا تو وہ ادھر اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتا ہے، اس سلسلے میں چندے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اسی طرح وہ چندہ کرنے کی احتیاط، ہاں چندہ جمع کرنے کی شرعی احتیاطیں، یہ بھی ایک مدنی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، تو یہ رسالے پڑھیں آپ، سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اور صورت ہو تو علماء سے پوچھ لیں، اپنے یہاں تو ماشاءاللہ علماء کی کثرت ہے، پھر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اس کے فون نمبر بھی اسکرین پر چلتے رہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں، منزل خود آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی، اگر آپ کوشش ہی نہ کریں تو کیسے ہوگا، اور خالی خالی بیٹھے بیٹھے لوگ بولتے ہیں یار یہ مسئلہ مدنی چینل پر ہم نے سنا، یہ تو کس کوئی عالم نے ہم کو نہیں بتایا، کوئی عالم کیسے بتائے گا، آپ نے عالم سے جا کر پوچھا، عالم کی صحبت میں دو گھڑی بیٹھے آپ جو آپ کو بتاتے، ہم نے پہلی بار سنا، کبھی نہیں سنا تھا، یہ دلیل ہے، یہ بیکار دلیل ہے، ہماری کوتاہی ہماری سستی ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے، ہر گھر میں کم از کم ایک عالم بھی بنانا چاہیے، ایک بچہ ہو اس کو حافظ قرآن بنائیں اور جامعۃ المدینہ میں دے دیں، یہ اللہ کرے کہ علم دین سے مالا مال ہو کر نکلے، آپ گھر میں انشاءاللہ رہنمائی بھی ہوگی، ذہن بھی بنے گا، اللہ کرے گا نمازوں کا سلسلہ ہوگا، مدنی ماحول بھی بن سکتا ہے، اور اس طرح بہت کچھ فائدے ہوں گے، آخرت کے بھی فائدے، اور سارا کام کرنا ہے آخرت کے لیے، ہمیں آخرت کا فائدہ ہے، تو دنیا میں اچھی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا کنچی آنکھ والے بے وفا ہوتے ہیں؟
کنچی
وہ
کرنجی کنچی یہ جو نیلی آنکھ ہوتی ہے
نیلی یہ عموماً جو بچپن میں دیکھتے تھے وہ کھیلتے تھے گولیاں ٹائپ کی وہ کرسٹل
کانچ کی گولیاں جی
تو اس ٹائپ کی جو آنکھیں جس کی وہ ایسی چمک دمک والی ہوتی ہے نا تو اس کو کنچی آنکھ بولتے تھے
اچھا
یہی لکھا ہوا ہے
اچھا اب اگر ہو واقعی تو میں بولوں گا میں نے پڑھا نہیں ہے میں نے پہلی بار سنا ہے ایسے ہی بولنا تو نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو بیچارہ جو اس کی آنکھیں ہوں گی اس کا قصور کیا ہے اس کو تو یہ بیچارے کو ستانا شروع کر دیں گے تو کوئی ایسی آنکھ والا ہو نا تو اس کو کبھی بھی مطلب یعنی کہ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے جیسا اللہ نے بنایا اب ہمارے معاشرے میں مشہور ہے لمبا بے وقوف ہوتا ہے کسی کو دیکھنا نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے لمبے تو میں ہم اپنے لیے کہیں گے نا یعنی مانا وہی ہے بڑے قد کے تھے ہے کوئی عقل مند جو ان کا مقابلہ کرے ان کی نالے نے پاک کا مقابلہ کر لے ان کے قدموں تلے جو دھول آ گئی نا بڑے سے بڑا عقل مند اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا اچھا یہ بولتے ہیں ٹھیک نا بدماش ہے بدماش ہوتا ہے یہ بھی مشہور ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قد مبارک جو تھا نا وہ بہت بڑا تھا عظمت میں بہت بڑا تھا لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے لیکن لفظ ٹھگنا یہی ہے ہم نہیں بول سکتے کہ یہ ادب والے الفاظ نہیں ہے تو میں نے جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا تو اب مولا مشکل کشا جو کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو نعوذ باللہ مولا مشکل کشا جیسا کوئی شریف ماں جن کے دکھائے تو یہ عوام میں یہ بولتے ہیں اس طرح یہ محاورے چل پڑے لیکن ظاہر ہے کسی ہم بولیں گے کہ لمبا بے وقوف تو کتنا دل دکھے گا اس کا لمبے جو ہوتے ہیں اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں بعض ہمارے مفتی دعوت اسلامی قد لمبا تھا ان کا مفتی تھے اور پرہیزگار آدمی تھے تہجد گزار آدمی تھے قرآن کریم کے بہت پکے حافظ تھے کہ ان کو خالی قرآن کریم کا ترجمہ بول کر بھی اگر کہا جانا کہ اس ترجمے کی آیت آپ ہم کو بتا دیں تو وہ بتا دیتے تھے یہ سنا ہے میں نے اپنے سائے بھائیوں سے میرا ڈائریکٹ اس بات پر کوئی ان سے بات نہیں ہوئی لیکن مجھے پتا ہے بہت ذہین تھے اور خوف خدا والے تھے تو اب یہ ہر لمبا بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے تو جو نارمل ہوتے ہیں تو ہر نارمل کوئی شریف آدمی تھوڑی ہوتا ہے یہ ڈاکو کیا سارے ٹھگنے ہوتے ہیں ڈاکو دہشت گرد کے سارے ٹھگنے ہوتے معاذ اللہ تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ ہم کو اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور جس کی سمجھ میں اللہ اور رسول آ گئے وہ بیوقوف ہو نہیں سکتا چاہے نیلی آنکھیں ہوں چاہے پیلی آنکھیں ہوں یا آنکھیں غائب ہوں چاہے آنکھیں بہت زیادہ بہترین ہوں اللہ اور رسول جس کی سمجھ میں آ گئے اسلام سمجھ میں آ گیا جس کی سمجھ میں دین آ گیا عقل مند اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا بے وقوف پرلے درجے کا بے وقوف دین سمجھ میں نہیں آیا اسلام سمجھ میں نہیں آیا یہ ذہن رکھو یار باقی آنکھیں اور یہ قد اور یہ نہیں ناپا کرو یار کسی کا اس میں دل آزاریوں کا بہت خطرہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے لیلا مجنو کی کہانی یہ کہاں تک حقیقت ہے سنا ہے لیلا یہ اللہ کے ولی تھے
وہ لکھا یہ پڑھا ہونا لیلا عورت تھی مجنو مرد اور مجنون کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ شریف میں یہ فرمایا کہ یہ اولیاء کرام میں سے تھے مجنو اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اس کا مطلب نعوذ باللہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لیلا کے عشق مجازی میں گرفتار تھے معاذ اللہ اولیاء کرام یہ دھندے نہیں کرتے یہ تو فلمیں ڈرامے دیکھنے والے اور یہ بالکل بازاری لوگوں کا انداز ہوتا ہے جو آج کل یہ جو انداز چلا ہوا ہے عشقی معشقی کا اس سے اولیاء کرام کوسوں دور ہوتے تھے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میرے لیے سنوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ ایک تو یہ دو کردار ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کردار اس طرح کی کہانیوں کے مشہور ہیں، کیا ہر ایک کے بارے میں یہ احتمال ہوگا یا صرف ان کے بارے میں؟
شیری فرحت کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی فرضی کردار ہو، شیری فرحت، فرحت نے دودھ کی نہر کھودی تھی پہاڑ میں، حالانکہ خواب میں بھی دودھ کی نہر پہاڑ میں کھود نہیں سکتا، دودھ کی نہر کیسے کھودے گی، پانی کی تو کھود سکتی ہے، تو یہ ہے مطلب اللہ بہتر جانے ان کی شرعی حقیقت کیا ہے، مجھے تو یہ خیالی کوئی کردار لگتا ہے شیری فرحت، اور بھی ہوں گے، ہاں پنو اور سسی پنو، یہ تھوڑے پنجاب وچ غالباً، ہاں تو ہے مطلب یہ خیالی بھی ہوں گے اللہ بہتر جانے. ہم کو میٹھے مصطفیٰ سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اپنے کو اس کے مجازی کے لفڑے میں نہیں پڑنا ہے، ہم نے دل دے دیا میٹھے مصطفیٰ کو، بس خلاص، یہ ہمارے محبوب، ہم ان کے غلام، اب کسی چکر میں پڑنا نہیں ہے.
ان کے قصوں کی جگہ اگر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھے پڑھائے جائیں، سنے سنائے جائیں، تو پھر اصلی جو عشق ہے وہ حاصل ہوگا.
بے شک بے شک.
دل ہے وہ دل جو جوڑی یاد سے
دار ہے شہنور کرناٹکا سے. امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب تکبیر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے وقت جب جو تکبیر کہتے ہیں، اس وقت ہمیں کتنی دیر کے بعد کھڑے ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح سجدے میں بھی یہی ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنی دیر کے بعد ہمیں سر اٹھانا چاہیے؟ تو کیسا ایسی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ امام صاحب اللہ اکبر بول کے بیٹھ جاتے ہیں تب جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں تب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تفصیلی کچھ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
امام کی اتباع واجب ہے اور بلا وجہ تاخیر اس میں نہیں کر سکتے، فوراً امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، البتہ امام سے پہلے نہ کھڑے ہوں، اس انداز میں کھڑے ہوں کہ امام جیسے کھڑا ہو چکا تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے. اب مثال کے طور پر سبحان ربی الاعلی دو بار پڑھا ہے امام نے، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب یہ کہ ہم تیسری بار نہیں پڑھ سکتے، واجب ہے کہ ہم سجدے سے امام کے ساتھ آ جائیں. سبحان کا تھا بھی ربی الاعلی تیسری بار پورا نہیں پڑھا تھا، آدھا پڑھا تھا، اس میں بھی فوراً امام کی تکبیر ہوئی، اب پڑھنا ختم اور ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے، کہ امام کی اتباع واجب ہے. یہ لوگ میرا خیال ہے جو اس طرح کرتے ہیں نا، یہ اپنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ سب پورا کرنے میں لگے رہتے ہوں گے. اس طرح ثنا، امام نے قراءت سنی، ثنا ادھوری تھی، بالکل خاموش، سننا فرض، خلاص اب مطلب ہم اپنا پڑھ نہیں سکتے، ثنا پڑھ رہا ہے اور اگر انکار پر پہنچا ولا الہ اور قراءت شروع ہو گئی تب بھی وہ غیر رکا پڑھ لے گا تاکہ وہ صرف انکار پر ختم نہ ہو. جیسے لا الہ اس کے معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ، تو اس لیے وہ صرف لا الہ کا، تو یہ تو ہر عبادت کرنے والے کا انکار ہو گیا کہ اللہ تو ہے حالانکہ، لیکن اس میں اس حصے میں انکار صرف انکار ہے. تو لا الہ الا اللہ کا شارٹ فارم جو ہے نا کلمہ طیبہ کا, تو یہ بعض اشعار میں لا الہ لکھا ہوتا ہے. لا الہ یہ شارٹ فارم نہیں اس کا, بلکہ شارٹ فارم کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ ہو یہ ہے. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. التحیات کا الگ مسئلہ ہے کہ جیسے کہ التحیات میں بیٹھا ہوا ہے دو رکعت کے بعد مثلاً, اور امام نے تکبیر کہی, تو اب التحیات تو پوری کرنی ہے اور پوری کر کے کھڑا ہو. اسی طرح فرضوں میں بھی التحیات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سلام پھیرا, تو اپنی پوری کر کے پھر سلام پھیرے, یا ادھوری نماز تھی تو التحیات تو پوری کر کے کھڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرشتوں کو معصوم کہتے ہیں جبکہ معصوم تو انبیاء کرام ہیں, تو فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا فرشتوں کو مخلوق نہ ماننا کیسا؟
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں, اور فرشتوں کا انکار یہ کفر ہے. فرشتوں کا وجود تو قرآن سے ثابت ہے کئی آیتوں میں, بلکہ درود شریف کی جو مشہور آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے, اتنی مشہور آیت ہے. تو یوں تو بے شمار آیتوں میں ملائکہ کا ذکر ہے. ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے, ملک مانے فرشتہ. نہ اس میں کوئی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرشتوں کے, یہ جو اس کو مطلب دہریے ہوتے ہیں نا, ناستک جس کو بولتے ہیں گجراتی والے, اور دہریا, اور پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں, کمیونسٹ. اچھا, تو بہرحال یہ کہ جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو یہ کبھی بولیں گے فرشتہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے, کبھی بولیں گے جن نہیں ہوتے, یہ خالی یہ لوگ مولوی لوگوں کے مسئلے ہیں, جن کا کوئی وجود نہیں ہے. کبھی بولتے جادو ہوتا ہی نہیں ہے, جادو کچھ بھی نہیں ہے, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ آپ کو بتا دوں, جنات کا انکار یہ کفر. قرآن کریم میں جگہ جگہ, یعنی کئی جگہ جنات کا تذکرہ ہے, یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے, اس کا نام ہے سورۃ الجن. تو جنات کا وجود ہے, جادو کا وجود ہے قرآن کریم میں. موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس میں جادو کا تذکرہ ہے, جادوگروں کا تذکرہ ہے. اسی طرح فرشتوں کا جگہ جگہ ہے. شیطان کا انکار کرتے ہیں تو شیطان نہیں ہے, یا وہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ, بدی کی قوت کا نام شیطان, یہ بھی بالکل غلط بات ہے اور کفر ہی ہے. ان کا باقاعدہ وجود ہے شیطان کا بھی. تو یہ مدنی ماحول میں رہیں گے نا, دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اس کی معلومات اپنے کو حاصل ہوتی رہے گی. انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ نے چاہا تو نیک پرہیزگار ہو کر آپ معاشرے میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کا مجدہ بھی ملے گا, ایمان بھی اللہ چاہے گا تو سلامت ہو جائے گا. مدنی انعامات پکڑ لیا اور اس پر عمل کرتے رہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کا رسالہ ملتا ہے, 2 روپے کا ملتا ہے, اور یہ لے لیں آپ, اس کو ایک نظر دیکھ لیں, تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جن پر آپ ٹک مارک کرتے رہیں, اور اپنے ذمہ دار کو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کر کے پھر مہینے کی پہلی تاریخ جب آئے چاند کی, اپنے کسی دعوت سمے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو جمع کروا دیں, تو اس طرح بھرتے رہیں گے نا کھانے, تو آپ کو استقامت ملے گی, ورنہ پھر بھول بھولیں گے. تجربہ تو کریں آپ, ایک نظر دیکھ تو لیں گے اس میں ہے کیا, 2 روپے قربان کریں, ایک نظر دیکھ لیں کہ اس میں آخر ایسی کیا بات ہے جو یہ اس طرح ترغیب دلا رہی ہے.
نماز جنازہ کا سنت طریقہ بیان فرما دیں.
رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ, اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, وہ دیکھ لیجئے. البتہ یہ کہ میت سامنے ہو اور نیت اس طرح کرے کہ میں نماز جنازہ اس میت کی پڑھ رہا ہوں, اور امام کے ساتھ وہ تکبیر کہیں گے, اس میں 4 تکبیریں جنازے کی نماز میں, یہ 4 تکبیریں جو ہیں نا, یہ نماز جنازہ کا رکن ہے. ایک بھی کام ہو گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ کہ نیت کر کے یہ شامل ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر اب پہلے پڑھیں گے ثنا۔ ثنا میں اور نماز کی ثنا میں، جنازے کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس نماز جنازے میں ثنا میں وجل ثنا کا یہ بھی پڑھنا ہے، کسی نے نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ پڑھنا ہے وجل ثنا کا۔ اور اس کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گے تو سب اللہ اکبر کہیں گے، اور وہ درود ابراہیم پڑھیں گے، یہ نہیں یاد کوئی سا درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اگر بالغ ہے تو بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں گے، مرد عورت کی ایک ہی دعا ہے، اور نابالغ ہے تو نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا، اگر نابالغہ یعنی بچی ہے تو اس کی دعا، یہ دونوں کی دعائیں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو یہ سنت ہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھی بالفرض دعا تب بھی وہ نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ پیسے گننا سیکھے اور بہت کچھ سیکھا یار، وہ نہیں آتی تو نماز جنازہ ہی ہم کو نہیں آتی، بدنصیبی ہے نا ہماری، تو یہ بھی سیکھنا ہے ہم کو۔ اور سلام جب جو یہ دعا پڑھ لی، اب جب امام اللہ اکبر کہیں گے چوتھی بار تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کھول دیں گے۔ اس میں بعض لوگ ہاتھ باندھ کر سلام پھیرتے ہیں، بعض لوگوں کا پھر یہ ٹیکنیک دیکھی ہے میں نے، ایک سلام پھیریں گے ایک ہاتھ کھولیں گے، دوسرا سلام پھیریں گے دوسرا ہاتھ کھولیں گے، یہ اصل ہے نا بھیڑ چال، سیکھا نہیں ہے۔ نوٹیں گننا آتی ہیں، عمدہ غذائیں کھانا آتی ہیں، ایک سے ایک لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے پہننا آتا ہے، دوسروں کو ڈرانا دھمکانا دل دکھانا ماں باپ کو ستانا یہ سب آتا ہے، لیکن نماز جنازہ نہیں آتی، اور بہت کچھ نہیں آتا۔ قرآن کریم پڑھنا کہاں آتا ہے، ہماری اکثریت کو نہیں آتا، افسوس۔ تو بہرحال یہ کہ وہ ہاتھ کھولنا ایک، اور یہ سب عوامی ہے۔ جب چوتھی تکبیر ہو گئی، امام نے کہہ دی چوتھی بار اللہ اکبر کا، تو بس وہ ہاتھ کو یہ کھلے بندے میں آتے اس کو لٹکا دینا ہے، کھول دینا ہے، یعنی جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں نماز میں، یعنی قیام میں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں کھول دیا، اور اب امام کے ساتھ سلام پھیرنے۔ پھر بہتر یہ کہ نماز جنازے کی دعا بھی ہمارے یہاں پڑھنے کا رائج ہے، تو یہ دعا بھی پڑھ لی ہے، میت کے لیے دعا ہے، اپنے لیے دعا ہے، مغفرت کی برکت کی دعا۔ تو یہ طرح طرح کے لوگ ملیں گے، اس میں آپ کو دعا سے بھی منع کریں گے، کبھی کوئی بولے گا یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو، کبھی بولیں گے جنازے کے بعد دعا گائے کو پڑھتے ہو، اور تم کو پوچھیں گے یار اللہ سے دعا مانگنے سے بھی منع کرتے ہو، شریعت نے منع تھوڑی کیا ہے۔ تو یہ کہ وہ طرح طرح کی مینٹلٹی ہے، آپ دعوت اسلامی میں رہو گے نا انشاءاللہ تو یہ وایا مدینہ آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہند مدنی اتاری زون کے شہر مانگرول سے سزا اتار محمد انیس رضا اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سوال عرض یہ تھا کہ کیا مرد یا عورت اس طرح کی گھڑی پہن سکتی ہے جو انگوٹھی کی شکل میں ہے اور اس میں بھی ہارڈ پنجر کی شکل بنی ہوئی ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔
یہ ہارڈ پنجر کا سر ہے، ہارڈ پنجر یہ پورا جو انسانی جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اس کو گجراتی میں ہڈ پنجر، ہندی میں بھی بولتے ہوں گے بولتے ہیں، تو یہ ڈھانچے کا کھوپڑی ہے سمجھو، یہ بنی ہوئی ہے، تو اس کا سر بنا ہوا ہے، اور یہ بالکل ہی نا مردہ کی حکایت کر رہا ہے، زندہ کا سر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس تصویر میں آئے گا نہیں جس کی ممانعت ہے۔ رائے یہ کہ یہ پہنی ہوئی ہے میٹل کی انگوٹھی، یہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ دراصل گھڑی ہے۔ زینت کے لیے اگر اس طرح کی چیزیں پہنی جائیں دانت کی تو اس کے حکم الگ ہے کہ مرد اگر پہنے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر یہ نیت ہے کہ اس نے یہ گھڑی پہنی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال کے لیے تو یہ ایک مقصد پایا گیا۔ تو اب اس طرح کی جو انگوٹھی دکھائی گئی کہ یہ حقیقت میں انگوٹھی نہیں ہے، یہ گھڑی ہے، تو اس طرح کی گھڑی پہننا جائز ہے؟ آخر یہاں بھی تو پہنتے ہی ہیں نا، چین والی گھڑی جو پہنتے ہی ہیں نا، گھڑی ہے نا، اس کا مقصد گھڑی ہے، ٹائم دیکھنا ہے. ہاں کوئی کڑا پہن لے دانت کا تو گناہگار ہوگا، کہ دانت کا کڑا پہننے کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا. یعنی صحیح مقصد سے مراد ایسا جس سے منفعت ہو، نفع ہو، یہ ہونا چاہیے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 396 مسئلہ نمبر 5، چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے. اسی طرح سونے چاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا، بلکہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے، کہ گھڑی کا استعمال یہی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرکز الاولیاء لاہور سے کہتے ہیں کہ اس شعر کی آسان الفاظ میں وضاحت فرما دیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جانا اور ان کو مانا. تو جانا بحیثیت آخری نبی، اور انہیں مانا، مانا سے مراد یہ جو احکام لائے وہ مانتے چلے گئے. انہوں نے فرمایا خدا ایک ہے، لبیک یا رسول اللہ. انہوں نے فرمایا اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لبیک. ہے نا، جو انہوں نے فرمایا وہ مانتے چلے گئے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو جب میں سرکار کی ہر بات ماننے لگا، پہچاننے لگا اور اس پر عمل کرنے لگا، الحمدللہ میں دنیا سے اس طرح گیا کہ ایمان میرے ساتھ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب.
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
محمد وسیم اتاری تولمبا سے عرض کر رہا ہوں، ختم قادریہ پڑھنے کا طریقہ شاہ سمائیے. سنا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے 11 افراد کا جمع ہونا اور 11 ہی تاریخ کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ، آپ کے آل کا سایہ تابیر قائم و دائم فرمائے، آمین.
ختم قادریہ کا طریقہ مدنی پنجسورہ میں غالباً موجود ہے، تو اس کا پورا طریقہ اگر عرض کیا بھی گیا تو سمجھ شاید نہیں آئے گی اور وقت بھی لگے گا اور دوسروں کو اس میں سننے میں شاید مزہ بھی نہیں رہے گا. تو اس میں 11 آدمیوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ 11 ہی پڑھیں یا 11 تاریخ کو ہی پڑھیں، اکیلا پڑھیں یا کچھ افراد مل کے پڑھیں، ہر طرح سے یہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کرے گا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، یہ مفید ایک طریقہ ہے.
سوال ہے، کاشف اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر خواتین میں یہ عرف ہے یعنی معمول ہے کہ آیت کریمہ بہت گرم وظیفہ ہے، اس کو خواتین نہ پڑھیں، اس کی جگہ ختم قادریہ پڑھ لیں. اس کے بارے میں امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟
اور آیت کریمہ، ویسے تو ہر آیت آیت کریمہ ہے، قرآنی آیت تو کریمہ ہے، اس میں تو کرامت والی ہے، کرامت میں عظمت والی، عزت والی. لیکن مشہور جو آیت کریمہ، جس کو آیت کریمہ بولا جاتا ہے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ سنا تو ہے اس کا کہ یہ وہ گرم یا سرد برل وہ ہوتا ہے، مطلب بعض کی ایسی تاثیرات ہوتی ہیں.
آیت کریمہ کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے اور فضائل دعا میں بھی مذکور ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو وہ مرد و عورت سب کے لیے ہے.
ماشاءاللہ. غالباً اسم اعظم کا بھی قول نہیں ہے
جی،
ہے نا اسم اعظم کا قول. پھر یہ کہ جو کوئی بیمار ہو اور بیماری میں 40 بار پڑھ لے، اس بیماری میں فوت ہو گیا تو شہید اور زندہ رہ گیا تو مغفرت. اس میں مرد و عورت کی قید نہیں ہے. اس طرح کے اوراد و وظائف جو ہے نا، یہ جب کوئی زیادہ تعداد میں پڑھنے ہو نا تو اس کو لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں اتنے ہزار بار پڑھ لو اتنے ہزار بار، تو یہ نہ پڑھے جائے تاکہ جو اس کا ماہر ہو وہ اجازت نہ دے. ماہر یعنی کہ اپنے پیر سے بات کر لے، وہ اگر اجازت دے تو پڑھیں، ورنہ یہ کہ اس میں بعض اوقات چوٹ لگ جاتی کہ یہ اسما کے موکل ہوتے ہیں موکل، اور یہ مطلب بعض اوقات کچھ اس کے یہ کہ پورا ایک فیلڈ ہے یہ علم ہے یہ فن ایک، تو اس میں بہرحال یہ کہ بعض لوگ مجھے تو یعنی بارہا ایسے لوگ ملے کہ کسی نے وظیفہ بتایا وہ کر لیا، غلام ہم کو یوں ہو گیا نفسیاتی اثر ہو گیا، تو یہ درد ہو گیا وہ درد ہو گیا یہ بیماری ہو گئی اور ذہن کام نہیں کرتا حفظہ ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے بہت علاج کیے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ملتے کبھی کبھی سے، کبھی بالکل پاگل ہو جاتے ہیں جن کو پہلے تو یہ پہرے وغیرہ نہیں تھے نا تو میرے پاس پکڑ کے لاتے تھے، بعض اوقات ہم مجھ پر بھی بگڑتے تھے کہ دعوت اسلام میں آیا اور کچھ دن کے بعد یہ ایسا ہو گیا، آپ نے کیا اس کو پڑھنے کا بتا دیا. تو میں سمجھاتا کہ ہم اس طرح کے وظیفے بتاتے نہیں ہیں، ہم تو یہ سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، نماز اور سنت اور اس طرح کھاؤ اس طرح پیو اس طرح پہنو. تو یہ ہوتا کیا تھا، اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی میرے پاس آتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے، میں تو سمجھا دیتا ہوں منع کر دیتا ہوں. یہ جب آتے ہیں نا تو ان کو جذبہ ملتا ہے ایک دین کا شوق وغیرہ، پھر ہر طرح کی ابھی اتنے سارے ہیں اس وقت ماشاءاللہ ہزاروں ہیں، تو اب اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوگا. کوئی تو ایسا ہوگا کہ بولے گا یار اپنی کبھی تہجد نہیں چھٹنی چاہیے، کوئی بولے گا یار فجر کے وقت تو نیند ہو تو 4 نمازیں پکی ہیں اپنی، تو طرح طرح کے اس میں مکس ہوں گے. حالانکہ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک بھی مائنس نہیں ہو سکتی. تہجد یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، نہ پڑھے تو بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے. تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ جب آئے گا نا تو کسی سے مشورہ ہوگا، کوئی مطلب یہ کتابوں کی دکان ہے اس میں ہر طرح کی کتاب ملے گی آپ کو، تو اس میں کوئی وظیفے کی کتاب ہاتھ میں آ جائے گی، پھر یہ اس میں لکھا ہوگا کہ عمل با موکل، اس میں اتنی بار یوں پڑھنا ہے تو ترک جلالی تو ترک جمالی یہ لکھے ہوتے ہیں سب. اچھا اب یہ بھائی نے پکڑی تسبیح 500 دانے کی، نہیں یہ گیا بیٹھ، رات کو بتی بجا کر آدھی رات کو اٹھ کر یوں یوں کر کے پھر پڑھنا ہے. اب بھائی نے پڑھا اور پھر ذریعے پڑھے گا تو یا تو اس نے سنا ہوگا کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے لیکن نہیں مجھے موکل پکڑنا ہے، تو ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا تو خامہ کا اس کو موکل نظر آئے گا، نہ بھی ہو تو اور یہ نفسیاتی طور پہ بھی ڈر جائے گا، ڈر جائے گا تو ہو سکتا ہے دماغ فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہوگا، کسی کو واقعی موکل نظر آتے ہوں گے تو وہ سنبھال نہیں سکتا ہوگا تو یوں وہ پاگل ہو جاتا ہوگا یا کچھ نہ کچھ اس کو ہو جاتا ہوگا. وہ ایک قصہ ہے کہ کسی کو موکل یا جن قبضے کرنے کا بڑا شوق تھا، ایک بزرگ کے پاس پہنچا کہ مجھے کوئی آپ جن دے دو میں اس سے کام لوں، مجھے بڑا شوق ہے. بزرگ نے سمجھا کہ نہیں تم نہیں سنبھال سکو گے بھائی، نہیں سنبھال سکو گے. اس نے بولا کہ نہیں مجھے دینا ہے، ضد کی اس نے، تو اس بزرگ نے وہ جن اس کے تابع کر دیا، خوشی خوشی ہے تو پہنچا، جن نے بولا کام دو میرے کو، اس نے بولا کہ یہ ادھر جو ہے نا عمارت بنا دو، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہی عمارت کھڑی کر دی، مجھے کام دو فرنیچر لگا دو، اور ٹھگا ٹھگ اس نے فرنیچر لگا دیا. اب وہ کام مانگے جائے، اب اس کو سمجھنا پڑے گا میں کام کیا دوں، جب یہ بالکل ہمت ہار گیا نا وہ کام، اب اس کے بعد رہا کیا، وہ سب کچھ کرا لیا تھا کام، اب وہ بولے کام دو، وہ بولے کام دو، اب یہ گھبرا گیا، اب وہ جن تو نا کھاؤں کھاؤں کر کے اس کے پیچھے آیا، کام دیتے ہو گے نہیں، یہ بھاگا گیا، ریس کیا، ریس لگائی اور بزرگ کے پاس پہنچ گیا کہ حضور بچا لو، حضور بچا لو، مجھے کہا رہا ہے جن، تو فرمایا جو پہلے ہی منع کرتا تھا کہ تمہارا کام نہیں، ایسا کرو کتے کی دم پیدا کرو، کہیں سے کتے کی دم لو، پائپ میں ڈالو اور اس کو کام دے دو کہ اس کو سیدھی کر دے، تو اس کو اس نے یہ کام دے دیا، کتے کی دم پائپ میں ڈال کے کہ اس کو سیدھی کر کے دو. اب وہ جن نے وہ اپنا جو بھی ترکیب تھی وہ کی اور نکالی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی، اب وہ جن اس میں مصروف ہو گیا گیا، اب وہ کتے کی دم جو تھی وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ ریتی ٹیڑھی تھی، تو پھر جن نے بولا کہ تو بھائی جیتا میں آ رہا ہے، مجھے آزاد کر دے، تو اس نے بھی جان چھڑا کہ جا تو آزاد ہے. یہ اس میں ایک کہاوت ہے نا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کتے کی دم سیدھی ہوتی ہی نہیں ہے. تو جو بیچا سدھ کرتے ہیں، اڑی کرتے ہیں، میں نہ مانوں والے جو نہیں اڑی باز ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لیے بھی کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی لاگ سمجھاؤ، یہ اپنی مطلب ٹلتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ کسی یعنی جن کو قابو کرنا اور یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے اب اتنا ذرا لمبا وقت لگے گا. اس میں ایسے واقعات ہیں جو جنات جو ہے نا پھر مار ڈالتے ہیں، ان کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے تو اس سے، یا حصہ کبھی وہ پڑھنا بھول جائے، کبھی غسل کرنا بھول جائے، اور وہ پھر ہے جن کے جن سے کام تو بڑا لیا تھا اس نے، اب وہ بدلہ لیتے ہیں. اگر اس نے پھر بھی اس کو مار دیا تو خاندان آ جائے گا اس کے پورا جنات کا بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اس چکر میں مت پڑو، قابو کرنا ہے نا، نفس کو قابو کرنا سیکھو. نہنگو اجدا او شیر نر، نہنگو اجدہا او شیر نر، مارا تو کیا مارا، بڑے مودی کو مارا، گر نفس امارا کو مارا. یعنی نہنگ مانے مگر مچ، تو نے مگر مچ مار دیا، شیر نر یعنی کہ شیر کو مار دیا، مرد شیر کو تو نے مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا. کمال تو تب کہوں گا کہ نفس امارا جو برائیوں پر ابھارنے والا جو نفس ہے نا، تو اس کو مار دے تو بولوں گا یار تو نے کام کیا، تو نے مارا. تو یہ کہ ہماری لڑائی شیطان سے ہے، نفس سے ہے، اور اس کو یہ قابو میں آنے والی چیزیں کہاں ہیں، ان سے ہی بس وہ بندہ ان کی نگرانی کرتا رہے اور ان سے بس ان کی چال میں نہ آئے. باقی جن پکڑنا اور یہ ہے وہ آزمائش والا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے جن قابو میں آ جائے نا تو کم از کم اس میں تکبر تو آ ہی جاتا ہے، یعنی مغرور ہو جاتا ہے، تکبر یہ حرام ہے، بہت خطرناک ہے. اب دیکھو نا کسی کی تھانے کے حصے جو سے ترکیب ہو، الیک سلیک ہو، آنا جانا ہو، کیا خیال ہے اللہ کے ویوں چلے گا، ہوگا مطلب پاپڑ پہلوان، پھونک مارو تو دو تین گلاٹیاں کھا جائے گا، لیکن کیا ایسے جو سے دوستی ہے. ہاں جانتا میں کون ہوں، وہ لوگ ڈریں گے اس سے نہیں ڈریں گے، ایسے جو سے ڈریں گے کہ بھائی وہ تھانے دار اس کا دوست ہے یار، اس سے نہیں بگاڑو یار، اسے کیا پنگا لیں گے، اس سے پھنسا دے گا یار. تو یہ مطلب جب ایک ایس ایچ او یا کوئی پولیس سے بھی دوستی ہو تو بعض اوقات پاؤں زمین پہ ٹکتے نہیں ہیں. پولیس اگر وردی میں ہو اور پولیس کے ساتھ یہ جا رہا ہے تب تو مطلب یہ کہ جیسے کوئی شیر ببر جا رہا ہے، سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جس کے ساتھ جن ہو اس کو پتا ہو کہ جن میرے قابو میں، میں نے یوں یوں کرنا یہ حاضر ہو جائے گا، اور یہ تو وہ تو اس کا تو کتنا دماغ جو ہے نا وہ بادلوں میں پرواز کر رہا ہوگا. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑا جائے، نہ ان کی کوئی آخرت میں پذیرائی ہے جنات قابو کر رہے گی، بس اللہ راضی ہو جائے، نفس قابو میں آ جائے، ہم گناہوں پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہم سے بڑھ کر کامیاب کون. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اویس اسلم اتاری ضیا کوٹ سے. کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیسا ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
سنت یہی ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے، پھر اس کے مزید بھی آداب ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ہے، اسے بھی حاصل کر کے اس کی آداب وغیرہ معلومات کی جا سکتی ہے.
آج بفے سسٹم آج کل چلا، شاید اس وجہ سے انہوں نے پوچھا، بفے سسٹم تو اس میں شاید اس وجہ سے انہوں نے پوچھا ہوگا، تو یہ سنت کے خلاف ہے. اس میں اور بھی پتہ نہیں کتنی خرابی
اس میں کھانا بہت ضائع ہوتا ہے.
ہاں بہت خرابیاں اس میں ہوتی ہوں گی.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. قمر الحسن یہ پوچھ رہے ہیں کیا فرض نماز کا ثواب کسی کو دے سکتے ہیں؟
بے شک اسال ثواب فرض نماز کا، فرض حج کا، رمضان شریف کے روزوں کا اسال ثواب ہو سکتا ہے.
حمزہ مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کیا عورت مہندی لگا کر عمرے پر جا سکتی ہے؟
احرام کی نیت سے پہلے لگائی تو صحیح ہے.
کسی اسلام بہن یا کسی خاتون کا ہے، نام بھی لکھا ہے لیکن نام نہیں بتا رہا، یہ لکھا ہے کہ بھائیوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو، کئی سالوں سے آپس میں لڑائیاں ہیں.
بہنیں چیخنا چھوڑ دیں ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی پر شفقت یکساں رکھیں، ایک سے زیادہ شفقت کی، ایک سے کم کی، تب بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اور جب بھی سمجھائے تو صرف نرمی سے ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے، رو رو کر سمجھائے، چیخ چیخ کر سمجھائیں گی تو وہ نہیں سمجھیں گے. اور دعا بھی کریں ان کے لیے تو انشاءاللہ دعا رنگ لائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوال موصول ہوئے ہیں. جو عورت عدت میں ہو، سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی محفل شروع ہوتی ہے تو تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، تو سامعین یعنی سننے والے داد کے لیے سب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو کیا اس کے معنی سمجھے بغیر اس طرح بولنا چاہیے؟
نہیں ہونا چاہیے. یہ آواز پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھ خاک آتی ہوتی ہے. وہ مطلب قاری صاحب عمدہ آواز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب صحیح ہیں اپنی جگہ پر، اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے قرآن کریم. اور یہ عوام جو ہے نا، جو ان کو پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، قاری صاحب نے ذرا وہ کھینچا نا مد
جی،
اور وہ کھینچا تو پھر قاری صاحب بھی بعض اوقات ہوتے ہوں گے جیسے ہمارے نعت خوان ہوتے ہیں، وہ کھینچتے گیا، وہ کھینچتے کھینچتے اور پبلک سبحان اللہ واہ سبحان اللہ، اور یہ بولتے رہے اور وہ نعت خوان کے اس میں پیٹرول جاتا رہے مشین میں، اور گلا بالکل جلنے کے، جب پھٹنے کے قریب آ جائے نا پھر نعت خوان چپ ہو جائے، کھینچتے ہیں اس طرح. بہرحال یہ کہ قاری صاحب کے لیے تو کھینچنے کے اصول ہیں، نعت خوانی میں تو پھر بھی اتنے اصول نہیں جتنے اس میں اصول ہیں کہ لائن جلی میں نہ پڑ جائے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی کہ اتنا لمبا کھینچ گیا کہ جو بالکل یعنی کہ لائن جلی میں داخل ہو گیا، تو پھر وہ اس کے اپنے احکام ہیں. تو خیر، تو یہ لوگ آواز پر سبحان اللہ کہتے ہیں، ان میں سبحان اللہ کہنے کا کبھی موقع ہوتا ہے، کبھی استغفر اللہ کہنے کا موقع ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالی کے عذاب سے پناہ مانگنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم ہوا میں ہم کو پلے نہیں پڑتا. تو اس لیے وہاں بات ہو رہی ہے کہ فلا کام کرو گے تو تم کو غضبناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. سبحان اللہ، اللہ کوئی تکی نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ رہے کہ یہاں تو پناہ مانگے، یا اللہ مجھے مت دینا عذاب. وہ کافروں کے ہوتے ہیں عذاب العلیم، آپ نے سنا ہوگا عذاب العلیم، دردناک عذاب. تو یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع کون سا ہے؟ پناہ مانگے عذاب سے اللہ کی.
ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کھینچتے ہیں، یا سانس لمبا ہوتا ہے، آیت سے آیتیں ملاتے جا رہے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں ہی لوگ اللہ اللہ سبحان اللہ یوں کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو یہ صریح حرام ہو جائے گا کہ اس طرح کرنا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے درمیان میں رک گئے قاری صاحب، تو اس وقت کوئی کلمہ کہا گیا استغفر اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ کر کے اللہ کا نام لیا تو یہ بولا گیا، تو پھر اس میں بھی علماء کی ایک تعداد ہے جو اس سے منع کرتی ہے کہ ابھی تلاوت جاری ہے لہذا خاموش رہا جائے، نہ اس کو بولا جائے. اور اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ ہمارے ہاں تو یہ کلمہ تحسین ہے، یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے، ورنہ سبحان اللہ کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں. عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ معنی کسی کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فقط یہی ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایسی کو بات آئے تو وہاں پر سبحان اللہ کہنا ہے.
ہم بس وہ موقع محل دیکھتے نہیں ہیں، اس میں سمجھ میں نہ آئے نہ چاہے، مطلب یہ نعت کا شعر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو بعض اوقات اس پہ بھی سبحان اللہ نہ کہا جائے. کبھی اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہوں گی کہ جو مطلب ہے کہ ڈرانے والی ہوں، آخرت کا خوف دلانے والی ہوں. تو یہ تحسین کا کلمہ جب لطف آئے اور کوئی ایسی بات ہو وہ ایمان افروز تو اس پہ کہا جائے. تو سمجھ نہ نعتیں آتی ہیں، جب نعتیں سمجھ میں نہیں آتی تو تلاوتیں کہاں سمجھ پائیں گے. تو اس لیے خاموشی میں بھرم ہے، عزت بھی ہے. اب اس نعت میں سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ، کوئی اب پکڑ لے یار سمجھا تو اس شعر کا مطلب کیا ہے، تو بڑا اچل رہا ہے، باری پڑ جائے سمجھے کیا سمجھائے گا، خود سمجھے گا تو سمجھائے گا نا. تو خاموشی ایک چپ سو سکھ. اب کسی کو ٹرائی مت کرنا، کم اگر لڑائی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ہمارے ساتھ قادری کمپیوٹر ہے،
سبحان اللہ،
انشاءاللہ ان قریب اس کو بھی اسکرین پر لایا جائے گا.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کانا دجال پہلے نبی اور اس کے بعد خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا اور اس سے کیسے بچا جا سکے. جواب ارشاد فرما دیجئے.
نبوت کے دعوے کا تو مجھے یاد نہیں،
پہلی بار سنا.
یہ ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور مختلف اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں کہ کس طرح اس کا ظہور ہوگا، ابتدا میں اس کے کیا جو ہے وہ حال ہوں گے، پھر آگے جا کے کیا ہوگا. تو بچنے کی جو اس کی ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی عادت بنانے کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً اس کی ابتدائی اور آخری آیتوں کے حوالے سے، کہ اگر ان کی تلاوت کی جائے گی اور بچوں کو سکھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے.
اس کے فتنے بڑے خطرناک ہوں گے. وہ میں برسائے گا، بارش برسائے گا، سبزہ اگائے گا اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ رکھے گا. جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے تو ان کو وہ جنت میں داخل کرے گا اپنی، جو حقیقت میں دوزخ ہوگی یعنی آگ ہوگی، عذاب ہوگا وہاں. اور جس کو یہ جو اس کا مانے گا نہیں اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا اور وہ وہاں باغ ہوگا اس کے لیے. اس طرح یہ طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا، جادو کے سمجھو کھیل دکھائے گا اس طرح کے، مگر اس کا فتنہ شدید ہوگا، بڑا ظالم ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ کانے دجال کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے ابھی ابھی مطلب یہ ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ اللہ ہماری حال کو بھی محفوظ رکھے.
اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی بھی کی جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر اور یہاں وہاں اس کے بارے میں اتنے مطلب کے تبصرے کیے جاتے ہیں، اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ بیان سے باہر ہے. تو کوئی ایسے مدنی پھول ہم اگر اپنے ذریعے آپ کے ذریعے پہنچ جائیں کہ جسے سن کر ایک اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو بھی سوشل میڈیا پر ہے یہاں وہاں سے جو ایک غلط طور پر چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو لوگ سمجھ جائے گا یار یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے، تو اس کا کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے؟
بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہار شریعت میں جو بھی تفصیل ہے یا جو بھی عبارت ہے، اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب اس میں آ گیا، آگے پیچھے بھی کچھ اس کی روایتیں ہوں گی. اس لیے وہ بات وہی کی جائے جو مستند علماء سے ہم سنیں یا جو علماء کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہم پڑھیں، اپنی مرضی سے سنی سنائی بات، جیسا ابھی سوال میں تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدا کا دعویٰ کرے گا. اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر آتی ہوں، اگر ہوں کسی کتاب میں، اسلامی کتاب ہو، کوئی سنی عالم کی، مستند عالم کی کوئی حوالہ دے، ہم کتاب میں دیکھ لیں گے، ایسا لکھا ہوگا تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے. لیکن یہ کہ خالی سنی سنائی بات پر آ کر اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سید دانیال ہے. شیمپو کا اصل مقصد بالوں کو سنوارنا اور اچھے بنانا ہے، کیا اچھا نظر آنے کے لیے شیمپو لگانا جائز ہے؟
میرا نام جسیر علی ہے. بالوں کو مضبوط اور خوبصورت بنانے کے لیے شیمپو کی جگہ کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے؟
شیمپو کیمیکل کے ہوتے ہیں یہ، اس میں بالوں کو مضبوط کرنا ہے تو اس کی بعض جڑی بوٹیاں آتی ہیں، جیسے انیٹ ہے وہ ڈلتا ہے اس میں، آملہ ڈلتا ہے، اور خس ایک گھاس ہے ایک طرح کی، وہ بھی ڈلتی ہے. اب کچھ ایسی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، رتن جوت، تو یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے سب کے یاد نہیں ہے نام، تو وہ ڈال کر اگر پہلے پانی میں اس کو بھگو لیا جائے، پھر اس کا پانی نکال دیا جائے، اب اس میں تیل ڈال دیا جائے اور اس کو خوب تیل کو ابالا جائے، تو ان جڑی بوٹیوں کا اثر جو ہے نا یہ اس میں آ جائے گا. اس میں ہم لمبوڑی بھی ڈالتے ہیں، اور لمبوڑی اس کو بولتے ہیں، یہ جو نیم کے درخت کے جو پھل ہوتے ہیں، انگور انگور جیسے، انگور نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انگور سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ڈالے جاتے ہیں، لمبوڑی بھی سکھی بھی ڈالتے ہیں اس میں،
سکا کائی بھی
ڈالتے ہیں اس میں. تو یہ چند چیزیں میں نے جو بتائی نا آپ کو، مہندی پتے یہ بھی ڈالے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ اس میں سے اگر یاد رہے آپ کو تو لکھ لیں، انشاءاللہ اس کا آپ بنائیں گے نا ابال کے تو اچھا تیل بنے گا جو بالوں کو مضبوط بھی کرے گا اور سفید ہونے سے بھی اس کو ہو سکتا ہے کہ روک کے، یہ اس میں ہوتی ہے صلاحیت، لمبا کرتا ہے بالوں کو مضبوط، گرے نہیں، پابندی سے لگا. آج کل تو تیل ہی نہیں لگاتا نا لوگ، تیل لگاتے نہیں ہے، پھر بولتے گنج ہو گیا، تو گنج نہیں ہوا تو کیا ہوائی جہاز آپ کے اگے گا کیا سر پہ آپ کے؟ ذرا تیل ہی نہیں لگاتے، ایک تعداد ہے آپ دیکھ لیں، تیل لگاتے ہیں پھر بولتے بال جھڑتے، تو اللہ کا کرم ہے بال جھڑتے، کھال نہیں جھڑتی، دانت نہیں جھڑتے. تیل بہت ضروری ہے بھائی بدن کے لیے. آپ درخت یا پودا گھر میں رکھ دو، پانی مت دو، کیا پودا پھل پھول دے گا آپ کا؟ کبھی نہیں دے گا. یہ تیل اس کی غذا ہے بدن کی، اور یہ تیل سر میں ڈالتے ہیں نا تو یہ ہر جگہ یہ سپلائی ہوتا ہے، یوں سمجھ لو، اور یہ اس کے اپنے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. اور علماء اور جو محنت کا دماغی محنت کا کام کرتے ہیں نا، ان کو تو تیل زیادہ استعمال کرنا چاہیے سر میں. خالی تیل، کھوپرے کا بھی تیل استعمال کرے گا تو وہ بھی فائدہ کرتا ہے، مگر کرتے ہی نہیں ہے. آج کل فیشن چلا ہوا ہے خشک بال رکھتے ہیں، کیا کیا اس میں تراشے خراشے اور نکلی ہیں، وہ ادھر سے تھوڑے بال یوں لے لیتے ہیں، اوپر تھوڑے بال رکھتے ہیں، اور طرح طرح کے نظام ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آدھے کان تک، پورے مبارک کانوں تک بال مبارک رکھے، یا بڑھ گئے تو گردن شریف تک کے کندھوں کے بوسے لینے لگے، یعنی مبارک کندھوں سے شولڈر سے ٹچ ہونے لگے، نیچے نہیں، کندھوں سے نیچے، پھر یہ عورت کے بال آ جائیں گے، عورت کو کندھوں سے نیچے رکھنے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ پورے بال رکھے ہمیشہ میرے آقا نے، یہ چھوٹے چھوٹے بال جو رواج ہمارے یہاں ہیں وہ نہیں رکھے، تو سنت میں عظمت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیل کثرت سے استعمال فرمایا سر مبارک میں، تیل کو بہت نوازا ہے کہ تو جتنا چومنا ہے چوم سر کو، بالوں کے بوسے لے، برکتیں لے. یہاں تک کہ آپ کپڑا مبارک جب تیل لگاتے تھے تو کپڑا مبارک سر پر باندھ لیتے تھے جس کو سربند بولتے ہیں. ہمارے یہاں بھی سربند الحمدللہ پہنا جاتا ہے عیسائی بھائیوں میں، مگر بہت محدود، کم عیسائی بھائی پہنتے. تو یہ تیل لگائیں تو اس کو سربند رکھنا بھی ایک سنت ہے سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کپڑا جو ہے نا اتنا تیل سے وہ چکٹ ہو جاتا تھا، تیل سے چکٹ بولنے کیا بولنے، تیل سے بالکل لتھڑ جاتا تھا، جیسے تیلی کے کپڑے ہوتے ہیں، تیل والے جو تیل بیچنے والے یا تیل کی مشینوں کے کام، پہلے تو کولو کے بیل چلتے تھے، اب وہ مشینیں چل رہی ہیں، تیلی کے تیل کی طرح ہو جاتا تھا وہ کپڑا مبارک، اتنا تیل. اور سرکار اعلی حضرت بھی تیل کا تذکرہ اپنے شعر میں کرتے ہیں، نعت خوان سے سنتے ہیں.
تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹا
حبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شیمپو کے نقصانات تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بال کمزور ہوتے ہوں گے، بال جھڑتے ہوں گے، سفید ہو جاتے ہوں گے، کیمیکل کیمیکل ہوتا ہے. ایک اسلامی بھائی کی میں زمانے سے جانتا ہوں، اس کے بال سفید ہوتے ہی نہیں ہیں، کالے کالے. ان کو میرے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہوگا، پھر میری بھی بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے میں نے کبھی زندگی میں شیمپو اپنے بالوں میں لگایا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے شیمپو کے نقصانات، کیمیکل کیمیکل ہوتا ہے، اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے سپر ٹیسٹروں سے بات کر رہا ہوں، جو اکثر وسوسے آتے رہتے ہیں دل میں، اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟
جب وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وسوسوں کی طرف توجہ بھی نہ دے تو بھی اس طرح بھی شیطان کی ناک کٹے گی کہ یار تو لفٹ کراتا ہی نہیں ہے. اور بھی کئی اس کے اوراد ہیں، تو ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس میں علاج بھی دیے ہوئے ہیں، وسوسوں کے بارے میں تفصیلات ہیں. یہ سب کو پڑھنا چاہیے، یہ وسوسہ کس کو نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میں جہاں سے حسین، دودھ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیا اس میں چائے کی پتی ملانے سے اس کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں؟
چائے کی پتی جو ہے نا، اس میں کچھ نکوٹین وغیرہ ہوتا ہے، کیفین ہوتا ہے، تو چائے کی پتی کے اندر جو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، دودھ اس کی اصلاح کرتا ہے. میں نے طب کی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ دودھ والی چائے پینی چاہیے، تو دودھ اس کو مطلب اس کے جو نقصان آتے ہیں ان کو یا تو ختم کرتا ہے یا کم کرتا ہے. اور یہ چائے کا زیادہ استعمال جو ہے یہ گردوں کو خراب کرتا ہے، گردے جس کو دیکھو بیچاروں کا آج کل فیل ہوئے ہو رہے ہیں، یا تو یہ پانی بھی نہیں پیتے آج کل. ان میں اگر اپنے سروے کریں گے نا تو شاید کوئی شاید ایک ملے گا یا ہزاروں میں سے جو پورا پانی پیتا ہو جتنی ضرورت ہے. اب تو سردیاں ہیں تو پانی ادھر دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، سالن میں بھی تو پانی ڈالنا پڑتا ہے، بغیر اب خالی گوشت ڈال دو پتیلی میں تھوڑی پکے گا، پانی بھی ڈالنا پڑے گا، چاول کو ڈال دو پتیلے میں تو ابل جائیں گے خود ہی پانی کے بغیر. تو اسی طرح بدن جو اس کو پانی کی ضرورت، بدن میں پانی ہوتا ہے، لیکن ذرا پھر پانی ہم نہیں پیتے تو بدن کا پانی استعمال ہوتا ہے، اس کی کمی تو پوری کرنی ہے، بدن کو اس نے کھڑا تو رکھنا ہے، تو پھر یوں پانی کی کمی آتی رہتی ہے، پھر کمزوری اور طرح طرح کی بیماریاں، پھر یہ گردے اور مسانے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے مسائل ہوتے ہوں گے اس سے. تو گردوں سے پانی پاس ہوتا رہتا ہے نا، پانی پیتے نا، سارا پانی یہ گردوں سے پاس ہو کر پیشاب کے لیے جاتا ہے مسانے میں. تو گردے فلٹر ہوتے رہتے ہیں، اس کی مطلب یہ کہ صفائی بھی ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ورنہ اگر پانی نہیں پیئیں تو گردے میں کچرا جمے گا، پھر پتھری ہو گئی. اس کو پوچھو پانی کتنا پیتا تھا. اسی طرح مطلب یہ کہ معاذ اللہ گردوں میں سوجن آ گئی کسی کے بیچاروں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں بیچارے. تو یہ پانی پیا کریں، یعنی ہر آدمی کو کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے. اور پھر اگر مزدور ہے، پسینہ بہ رہا ہے، ایسا ہے تو اس کا پھر 12 سے بڑھانے پڑیں گے جیسا اس کا کام، پھر سیزن وائز. تو اس طرح مطلب ہے کہ پانی پسینے میں نکلتا ہے، آنسوؤں میں نکلتا ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے، تھوک، یہ پانی اس میں بھی پانی استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، یہ پانی پیشاب، یہ وہ سب میں پانی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ پانی ہم دیتے رہیں گے تو قبض بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اگر یہ روز کے 12 گلاس پانی پئیں گے نا، تو پھر اگر آپ کو پرانی قبض ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میرا تجربہ نا، پوچھتا ہوں نا پانی کا، میرے کو قبض لگی ہے، میرے کو یہ ہو رہا ہے پانی، تو پھر بعض اوقات یہ سنا ہوتا نا تو شرم آ جاتے ہیں. پھر 4 گلاس تو پی لیتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں آدھے آدھے، اب وہ گھبرا جاتا ہے. ہاں یار، یعنی 4 بھی پیے گا تو آدھے آدھے پیتے ہیں، پورا بھر کے نہیں پیئیں گے. تو بچوں کا بھی خیال رکھیں، بچوں کو، بعض بچے پانی بار بار مانگتے ہیں، ان کو پینے دیا کریں. پانی کا سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. نہیں نہیں پینے دیتے کہ پیشاب کرے گا، تو بھلے نہ پیشاب کرے یار، تم نہیں کرتے تھے پیشاب. تو اس طرح مطلب یہ کہ بچوں کا بھی بیچاروں کا ناس کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، اور اپنا بھی ناس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کون کتنا پانی پیتا ہے، پوچھوں گا کسی سے بھی نہیں ابھی، لیکن آپ سوچ لیں کتنا پانی پیتے ہیں. پانی پیئیں، اور اس نیت سے پیئیں تاکہ آپ تندرست رہیں اور دل کھول کر اللہ کی عبادت کر سکیں، اور مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں، مدنی انعامات پر عمل کر سکیں، اللہ کے دین کے لیے آپ بھاگ دوڑ کر سکیں. ورنہ پھر گردے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو میں کیا کروں گا، میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اللہ آپ کے گردے بھی حفاظت سے رکھے، میرے گردوں کی بھی حفاظت فرمائے. آپ نے دیکھا میں نے ابھی پیالہ پیا، مجھے پیاس تھوڑی تھی، میرا جدول تو 11 بجے کے آس پاس میں یہاں بیٹھا ہوں تو پانی پیتا ہوں ایک پیالہ، حتی الامکان. بھول جاتا ہوں تو بعد میں قضا کر لیتا ہوں، حتی الامکان، پینا تو ہے، 11 کے 12 بج کے چلو پی لو یار. اس طرح مطلب یہ کہ یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پانی میں پیوں، کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی ایسی مصروفیت ہوتی ہے، توجہ نہیں رہتی، موقع نہیں ملتا، یا کہیں ایسا کہ ہر پیشاب کرنے کے لیے اٹھ ہی نہیں سکیں گے اتنے گھنٹوں تک، تو بھی وہ پھر تھوڑا کم زیادہ کرنا پڑتا ہے سمجھے. لیکن حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ پانی پیوں. گرمیوں کے میرے اپنے حساب ہوتے ہیں پانی کے، سردیوں میں اپنا حساب ہوتا ہے، چلتا رہتا ہوں میں. اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرست رکھے. پھر بھی دیکھو بیماری تو آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، ہمیں اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی حفاظت کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبرستان میں مردوں کو کیوں سلام کیا جاتا ہے؟
حدیث پاک میں مسلمان مردوں کو سلام کرنے کا حدیث پاک میں، قبرستان میں جائیں تو ان کو سلام کریں.
ٹھیک، کیا 3 سال کے بچوں کو قبرستان لے جا سکتے ہیں؟
کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہیں لے جا سکتے. یہ وہم تو ہوتا ہے لوگوں کو، تو جن کوئی بچوں کو پکڑتا ہے یار، آسیب زدہ اپنے بچے تو کم دیکھے ہوں گے، زیادہ تر تو بڑے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جن پر جن چمٹا ہوتا ہے، یا بولیں گے خوشبو نہیں لگاؤ جن چپٹ جائے گا، اس سے جن تھوڑی چپٹتا ہے، پتہ نہیں اس کو خوشبو آتی بھی ہے کہ اس کے ناک بند ہوتی ہے یار، جن کی بدبوؤں میں پڑے ہوتے ہیں، جو خبیث جن ہوتے ہیں لیٹرین میں ہوتے ہیں، یہ تو ان کو خوشبو سے کیا ہے. تو اس طرح یہ کہ وہ بہت سارے وہمات لوگوں نے پالے ہوتے ہیں. اللہ کریم حفاظت کرے.
آپ کا کیا مشورہ؟
شریر جنات سے قبرستان بچوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اچھا ہے، ان کا ذہن بنے گا قبرستان کا، ابھی سمجھ نہیں پڑے گی اس میں کیا ہے، پھر جب یہ سمجھدار ہو جائے گا تو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے، تو اس سے اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور ظاہر یہ مفید ہے، ہونا چاہیے.
کیا یہ فائدہ بھی اس میں غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بچوں کو اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ وغیرہ کے لیے لے جاتا ہو تو اس میں ایک یہ سبق ہو کہ کل کو اس کے والد کے انتقال ہوگا تو بچے کو پتا ہوگا کہ میرے ابو دادا دادی کی قبر پہ جاتے تھے تو مجھے بھی میرے والد صاحب کی یا میری والدہ کی قبر پہ جا کر دعا فاتحہ کرنا چاہیے اور اس میں اس کی ایک عادت اچھی بن سکے گی.
ماشاءاللہ
یہ بھی ممکن ہے.
بے شک بے شک، اور بہت سارے فوائد. قادری کمپیوٹر
آج ہمارے ساتھ مدنی منی جو ہیں وہ ہمارے مفتی صاحب کی شہزادی ہیں، مفتی حسن.
ارے یار ایسی ایسی بنی ہوئی ہے کہ تو پہچان بھی نہیں سکا.
جی قادری کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام قنیز فاطمہ ہے.
ماشاء اللہ.
آپ کی عمر کتنی ہے؟
میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بار شیئر کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وضو کرتی پاؤں گی انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات کیجئے.
ماشاءاللہ.
اچھا یہ بتائیں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کی طرف سے کیا نسبت ہے؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنی سید تھے.
اور والدہ کی طرف سے کیا نسبت ہے؟
حسنی سید.
غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کب سے ولی تھے؟
پیدائشی ولی تھے.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟
40 سال تک.
ماشاء اللہ.
غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟
1000 نوافل ادا فرماتے تھے.
ماشاء اللہ.
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا بیان کب فرمایا؟
521 ہجری کو شوال کے مہینے میں پہلا بیان فرمایا.
71 ہجری میں
521 ہجری 521
ہاں 521 ہجری میں. ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے کافروں نے اسلام قبول کیا؟
5 بجے سے زیادہ کفار نے اسلام قبول کیا.
اچھا ماشاء اللہ، 500 سے زائد کفار نے اسلام قبول کیا.
وہ ایک قول لیے ہے ان کا،
ایک قول کے مطابق. اچھا یہ بتائیں کہ قادریوں کے لیے کیا بشارت ہے؟
فرمانے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اس وقت تک نہ ہٹوں گا اپنے ایک ایک مرید تک داخل جنت نہ کروا لوں.
سبحان اللہ. فرمانے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ. اس کا ترجمہ سنا دیں.
میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے.
ماشاءاللہ.
اچھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجئے.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد کے مجلس میں سوراخ بہت سارے ہوتے تھے، اس لیے آپ کی نزدیک، لیکن آپ کی عادت نزدیک والے کو سنائی دیتی ہے، ویسے دور والے کو بھی سنائی دیتی تھی.
ماشاء اللہ
سنتا ہے ولایت
غوث پاک،
ولیوں کی حکومت
غوث پاک
سنتا ہے ولایت
غوث پاک،
ولیوں کی حکومت
غوث پاک،
جزائے کتابت
غوث پاک،
ولیوں کی حکومت
غوث پاک،
المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک.
ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، اللہ آپ کے ابو کی طرح آپ کو بھی عالم بنائے، عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے، مبلغہ دعوت اسلامی کی بن جائے.
ہمارے مدنی منی کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس، اور انشاءاللہ مدنی منی کے لیے 11,000 روپے انشاءاللہ
سبحان اللہ کمائی ہوگی.
واہ 11,000 روپے، کیا بات ہے، سبحان اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ.
اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا ملایا رات سے سب کچھ ملایا، پیرے پیرا غوث پاک ہے، میرے پیرا غوث پاک ہے، پیرے پیرا غوث پاک ہے، میرے پیرا غوث پاک، محبوب سبحان ولیوں کے سلطان، محبوب یزدان سلطان ذیشان، مشکل ہو آسان دو درو درما، راحت کا سامان بلواؤ جانا، بن جاؤں مہمان جس وقت چلے جاؤ، یا پیرے ہو احسان پورا ہو جانا، دیدار کرنا ہو جائے میری جان، بس آپ سے قربان فرماؤ احسان، جائے شیطان بچ جائے ایمان، حشر کا میدان لو زیر نام، ہو میری جانا بخشش کا سامان، یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو، یا شہ
صلی اللہ تعالی علی محمد. 11,000 کا اعلان ہوا لیکن ہم کو نظر نہیں آیا، ناظرین کو نظر تو ہے کہ آپ نے دیے بھی کہ
پاپا
خالی الفاظ دیے،
نظر نہ آنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہے،
نظر آنے چاہیے،
چلو پھر دکھا کے واپس لے لیں ہم لوگ،
دن تڑی ہوئے
مجھے بھی دکھا،
ناظرین کی خبر تھا مگر دن کی،
مجھے بھی دکھا دیں تو پھر میں بھی دکھا دوں،
مجھے پے کے بھی تسلی تھی، میں نے کہا دن ہوا یار،
یہ بھائی 5,000
دکھا کے دو نا یار ذرا، واقعی آپ نے اوریجنل نوٹیں دی ہیں، نوٹ دیے،
یہ دیکھیں ناظرین
ماشاء اللہ
5,000 یہ لے محمد منی آپ کے لیے، یہ ایک اور بھائی 5,000
ماشاء اللہ،
کتنے ہو گئے 10، بتائیں آپ کو کتنے ہو گئے،
حساب ان کے ابو کر لیں گے، آپ دے دو بس ان کو، دکھا دکھا کے کمپیوٹر میں ڈالو گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ ہے 11,000
اور یہ ایک اور، ٹھیک ہے 11 ہم نے پورے دے دیے،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو،
پورا
ماشاء اللہ
مبارک
ماشاء اللہ. اب آپ اس کی حفاظت کے لیے کوئی ترکیب فرما لیں تاکہ ان کے ابو تو یہاں موجود ہیں، یا بھجوا دیں کسی کے ذریعے، اس طرح بھجوائیں کہ پتا نہ چلے کہ کون دینے آ رہا ہے، یہاں لوٹ مار کا دور ہے یار، اللہ تعالی حفاظت کرے، یہ روزانہ اس طرح دیا کریں یار، یہ اس کی مصلحت آپ سمجھتے ہوں گے شاید، دینے والا بھی دیکھ لے جو اسلامی بھائی دیتے ہیں، خیرات زکات تو ہے نہیں، جو مخیر اسلامی بھائی دیتے ہیں ان کو بھی نظر آ جائے کہ ہاں بھائی انہوں نے دیے اس کو الحمدللہ. اور دوسرے ایک ناظرین کے لیے ایک دلچسپی کا بھی سامان ہے اس میں، اگرچہ وہ لوٹرے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ہم بچوں کو دے کر انشاءاللہ واپس حفاظت سے رکھ لیں گے، اور ان کے جو بھی والد وغیرہ ترکیب سے ان کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ.
اچھا کوئی مال کی حفاظت کے لیے کوئی دم وغیرہ بھی کر دیں تو اس سے کچھ بچت وغیرہ ہو جائے،
یا جلیلو یہ 10 بار، تو انشاءاللہ پڑھ کے دم کر دیں گے تو کوئی اس کو چرا نہیں سکے گا. یا ظاہرو ایک بار دیوار پر لکھ دیں تو انشاءاللہ وہ دیوار گرے گی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض اوقات مسجد کی کمیٹی یہ بھی کچھ تھوڑے کھاتے پیتے لوگ بھی عموماً کمیٹی میں ہوتے ہیں, بازار میں مارکیٹوں کے لوگ کمیٹیوں میں ہوتے ہیں. اب کمیٹی والے نے یا مسجد کی جو بھی کمیٹی یا چیئرمین یا مجلس ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی کسی کو ایسے ہی مطلب بدگمانی ہوتی ہے, وسوسہ ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی مت نہیں بھول دیں, یار مسجد کے چندے سے کاروبار کرتے ہیں, مسجد کے چندے سے یہ سب کرا ہوگا, مسجد کے چندے سے یہ سب کرا ہوگا. تو اس میں بعض اوقات مسجد کے لیے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں, فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے, وہ اس طرح کی تہمتوں سے اور اس طرح کی باتوں سے پھر دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کا سلسلہ بھی پھر بازاروں میں شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسوں کے لیے بھی مدنی پور عطا فرمائے کہ ایسے ہر جو مطلب مقتدی یا اس طرح کے عام آدمی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مسجد کا یہ چندہ کھا گیا, یہ کھا گیا, وہ کھا گیا.
کسی بھی ادارے کے, مسجد کے, کمیٹی کے جو ارکان ہوں یا صدر, سیکرٹری, اور یہ اگر کوئی جیسے کہ کاروبار کرتے ہیں یا عمارت بناتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں وسوسے بعض اوقات پالتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں, اس طرح کے وسوسے دوسروں کو بولتے بھی ہیں. تو یہ بغیر کسی دلیل کے خامخا اپنے ذہن سے ایسی باتیں کرنا, یہ ایسا کرنے والے گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں. بدگمانی یہ حرام ہے, ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بنا رہا ہے, حج پہ جا رہا ہے, مدینے جا رہا ہے, تو مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اسباب ہوئے ہوں گے, یا کسی نے آج کروایا ہوگا, یا خود اس کے پاس پیسے ہوں گے. اب ہر ایک اپنا کوئی تھوڑی وہ بتائے گا سب کو کہ میرے پاس کتنی رقم ہے, آپ کو بتائیے ضرور تھوڑی ہے. تو ایسے بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے, گناہ ملتا ہے اس سے. اگر کوئی ایسی بات بتائے بھی آپ کو تو آپ خود اس کو اس بات کو آگے نہ بڑھائیں, وہیں دبا دیں, ہو سکے تو اسی کو سمجھائیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے, دلیل کہاں سے لائے.
یہی تو مسئلہ ہے باپا, دلیل ہی تو کوئی نہیں مانگتا, دلیل کون مانگے. یہاں تو بس یقین کرنے والا ایک ذہن ہے کہ مطلب یہ کہنا شاید ہم کو آتا نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے, یہ زبان پر کیسے چڑھے لفظ.
لفظ شرعی نہ صحیح, ثبوت آپ کے پاس, پروف,
پروف
آج کل پروف بولتے ہیں, کوئی پروف ہے آپ کے پاس. جی
پروف اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے پہلے اس کا کام چلتا نہیں تھا, اتنا اس کے پاس تھا نہیں, جب سے کمیٹی میں آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کاروبار چل پڑا, گھر بھی آ گیا, کار بھی آ گئی, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا.
اس میں تو حسن حسن کا پہلو نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی تو اللہ نے اس کا گھر بنا دیا. اچھے پہلو نکالے نا, برے پہلو کا نکالے کہ چندے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, معاذ اللہ. توبہ استغفر اللہ, کسی کے بارے میں بھی, کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے.
اب یہ تو آپ نے مسجد کی اس بات, اب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا دل توڑ کر سب کچھ چھوڑ کر کہ سب ایسے ہی ہیں, ایک تو میں اتنا کروں, وہ بھی پھر وہ پھر اس کا اس کے لیے میدان ملتا ہے نا, وہ بھی پھر اپنی تلوار نکالتا ہے باہر, دیکھتا ہوں کون آتا ہے, تو اس کو بھی کچھ مدنی بھول دے گا, وہ کیا کرے.
نہیں, اس کو تو مسجد جم جانا چاہیے کہ جو آپ کی برائیاں کر رہا ہے وہ آپ کا بھلا کر رہا ہے, اپنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع کروا رہا ہے, آپ کا نقصان کیا ہے. آپ کو مزید محتاط بھی کر رہا ہے, احتیاط بھی کرنی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح دل توڑ کے اگر بیٹھیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا, دل بڑا رکھیں.
جنازے کو کندھا کس طرح دیا جائے, اب تو دوسرے قدم پر ہی پیچھے سے آدمی آ جاتے ہیں اور آگے قدم وہ جنازے پہ کندھا دے کے چلنے نہیں دیتے, تو ایسے رش میں اور ایسی بھیڑ میں, اب جیسے میں اس پہ پلس کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اب 10 قدم چلنا ہے اور وہ 40 قدم والی اس کو فضیلت حاصل کرنی ہے, تو اب وہ اس بھیڑ اور اس رش میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے.
اصل وہ بعض اوقات تو آوازیں لگاتے ہیں لوگ, دو دو قدم, یہ آواز لگانا غلط. 10 قدم کا لکھا ہے حدیث پاک میں کہ جو کسی مسلمان کے میت کو 40 قدم لے کر, یہ بھی ایک حدیث میں ہے بہار شریف میں, یہ اچھا اسی طرح مطلب یعنی کہ جو میت کے چار جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی فائنل مغفرت ہو جاتی ہے اور ثواب کا کام ہے. تو اس میں دھکم پیل کرتے ہیں, شور بہت مچاتے ہیں, تو اس لیے شور مچاتے ہیں تو کلمہ پڑھنے پر علماء نے لگایا. پہلے لوگ غور و فکر کرتے تھے جنازے میں, یعنی جس کو دیکھو وہ رو رہا ہوتا تو اپنی موت کو یاد کر کے, تو غور و فکر کرتے تھے. تو اس لیے اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا. پھر عوام جب علماء نے دیکھا کہ اب تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے, غور و فکر بھی نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں ادھر کی ادھر کی, پھر ان کو پھر کلمے کا علماء نے فرمایا کہ کلمہ پڑھا کریں. کلمے کا ہمارے یہاں ورد ہوتا ہے جنازوں میں, اور اس کی مخصوص طرز میں ہمارے یہاں ورد ہوتا ہے, اور نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. اچھا کام ہے یہ, کچھ نہ کچھ پڑھا جانا چاہیے, کیونکہ اب سب نہیں روتے نا, اب تو وہی روتا ہے. پہلے تو یہ کہ کس کو ڈھونڈے, میت کا ولی کون, سرپرست کون, وارث کون, سبھی رو رہے ہیں. اب صرف والی وارث جو ہوتا ہے وہی روتا ہے, لیکن وہ بھی اپنے جانے والے کے غم میں رو رہا ہے, خوف خدا میں رو رہا ہے, نہیں رو رہا ہے پتہ نہیں چلتا, لیکن قرین یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ بےچارے کا فوت ہو گیا تو رو رہا ہے. تو اس طرح اس سے تعزیت ہو سکتی ہے. پہلے مشکل تھا یہ کام, ہر ایک رو رہا ہوتا. تو یوں مطلب یہ کہ قبرستان میں بھی جب تدفین ہوتی ہے نا, تب بھی یہ شور اتنا مچاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اے کفن کھول دو, اے ڈوری کھول دو, اے ادھر 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 ادھر, اے قبلہ ادھر ادھر ادھر, شور شار مچا رکھا ہوتا ہے. اس موقع پر بھی کوئی ایسی ایجاد ہو جانا کہ ان کو قوم پڑھنے پہ لگا دے, کوئی ایسا دبنگ آدمی ہو نا, اس وقت کلم پڑھنے پہ لگا دینا, یہ سب اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے اور یہ تدفین کرنے والے تدفین کرتے رہے, ہے نا. اگر جنازہ ہو نے کہیں ایسا دیکھے نا, تو آپ لوگ ہو نا تو زور سے آواز لگائیں صلو علی الحبیب, تو کوئی نہ کوئی صلی اللہ علی محمد بول دے گا. پھر کہ اذکر اللہ, تو اپنے ماحول کے ہوں گے نا, اللہ 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 یہ بولنا شروع کر دیں گے, تو یہ ذکر ہونا شروع ہو جائے گا نا. تو جو یہ چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ کر دو وہ کر دو, ہٹ جگہ دو, آنے دو, ادھر سے لاؤ ادھر سے لاؤ, یہ کر رہے ہوتے ہیں, شاید ان کی آواز دب جائے گی. سب اللہ اللہ کریں گے نا زور سے, اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں. یہ تقریباً آپ سب نے دیکھا ہوگا, میں نے تو 100 مرتبہ دیکھا ہے شور مچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں مچانا چاہیے, یہ عبرت کی جگہ ہے. خاموش ہوں گے تو ہم کو عبرت ملے گی, ہم کو سمجھنے کو ملے گا, اپنی موت یاد آئے گی. شور مچانے میں توبہ, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جنازے میں بھی یہ پہلے یہ ہوتا تھا, تو اب کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس کے کندھے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو پایا ہے ڈنڈا نکلا ہوا, اس کو پایا بولتے ہیں, تو اس پر اپنا سیدھا کندھا رکھے, اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھا کندھا لے کر 10 قدم چلے, پھر پیچھے آ جائے, یعنی کہ پیچھے کی طرف آ جائے, بیک آ جائے, اور اب بھی اس کا سیدھا پاؤں سیدھے کندھے پر رکھ کے 10 قدم چلے. اب اپنے الٹے کندھے پر میت کے سر کی طرف آ کر الٹا کندھا جو ہے اس پہ لے کے چلے 10 قدم, پھر پیچھے یوں سرکتا ہوا ہے اور الٹے پاؤں کو 10 قدم لے کر کندھے پر چلے, یہ ہوئے 40 قدم. بے شک گنتا جائے کہ 40 ہو جائے, لیکن اب یہ 40 قدم چلنا لوگوں کو پتا نہیں ہے نا, مسائل تو ہے بہت دشوار. وہ خالی کندھا رکھا نے دوسرے نے چھین لیا, ایسا ہوتا ہے, دھکم پیل لگاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, پرسکون ہونا چاہیے. کندھا نہیں دے سکے تو کوئی گناہگار تو ہونا نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کو اپنی وجہ سے اپنی کوتاہی کی وجہ سے ایذا دینا یہ گناہ ہے, اس سے بچنا ہے. کسی کا پاؤں کچل رہے ہیں, کسی کا کونا کونی مار رہے ہیں, کسی کو یوں بازو بکرے ہٹا رہے ہیں, میں ہی کندھا دوں ثواب مل جائے مجھے, مگر یہ جو اس کا دل توڑا آپ نے, اس کو 10 قدم چلنے نہیں دیا, اور غریب کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ مسئلہ جانتا تھا کہ 10 قدم لے کر چلنا ہے, اس کا قیامت میں کیسے آپ بھگتو گے اس کو, یہ سب سوچنے والی بات ہے. اب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. اس کا میں کوئی فارمولا تو دے نہیں سکتا. میں مدنی چینل پر سکون سے یہ عرض کر سکتا ہوں, بھیڑ میں بھی پھنسوں تو میری بھی کاری نہیں چلے گی, مجھے بھی کوئی دس قدم نہیں چلنے دے گا. کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے اپنے اس طرح کا, تب بھی میرے کو کندھے پر رکھنے نہیں دیتے, ایک دم اٹھا لیا ہوتا ہے, خالی ہوا میں میرا کندھا وہ سایہ پڑ رہا ہوتا ہے ڈنڈے کا, پھر کھینچ کھینچ کے کوشش کرتا ہوں کہ یار اس پہ ٹچ تو کرنے تو رکھنے تو دو یار, کہ کندھا دینا تو کہلائے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, یہ ہمدردی میں میری یوں زور سے ہاں اٹھا کر رکھے بھلے, کہ واقعی پورا ہی بوجھ آ جائے گا میرے کندھے پر تو چلو میں ہو سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکوں گا, لیکن انہیں ایسا ہولے ہولے اٹھا کہ میرا کندھا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہو. تو خیر تو اس طرح ہو رہا آج کل, اللہ کریم آسانی کر دے. بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول, للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول. بغدادی کسوٹی کن کن کو لینا ہے؟ تاجران تو سارے کہ عام طور پر پان کی دکان والا بھی تاجر ہوتا ہے اور بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تاجر ہوتے ہیں, میں تو طے کرنا مشکل ہے, بہت سارے ہوں گے. ڈاکٹرز کے مجلس میں کیا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی آئے ہوئے؟ اگر ہیں تو ان کو لے لیتے ہیں, یہ تھوڑے ہوں گے نا, یہ چل جائیں گے.
ڈاکٹر مجلس میں تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے.
یہی ڈاکٹر ہومیوپیتھک کو ڈاکٹر ہی بولتے ہیں.
جی جی جی
ہاں, ایم بی بی ایس نہیں ہوتے ہوں گے.
جی جی
کچھ ڈاکٹر ہیں لوگ
ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا حکیم,
ڈاکٹر اور وہ حکیم صاحبان.
جی جی
جو واقعی حکیم ہو وہ جنہوں نے جن کے پاس سند ہو, حکیم اور ڈاکٹر یہ دونوں تشریف لے آئیں.
یہ محمد طفیل احمد ہے اس میں
مدینہ, ماشاء اللہ سیٹ اچیو.
یہ محمد طفیل احمد ہے, اگر کوئی شخص مسجد میں کھانے پینے کی اشیاء بھجوائے تو کیا امام و مؤذن اسے کھا سکتے ہیں؟
مسجد میں بھیجتے کس کے لیے؟ ہنی لوگوں کے لیے تو بھیجتے ہیں, مسجد کی دیواریں تھوڑی کھاتی ہیں کھانا. مسجد کا جو بھی اسٹاف ہوتا ہے, خادم ہے, امام ہے, مؤذن ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہی لوگ کھاتے ہیں مسجد کا کھانا.
قرآن پاک کو کتنے وقت میں مکمل پڑھ لینا چاہیے؟
اس میں یہ کہ مختلف اس کے اقوال ہیں, اور ایک دن میں بھی ہمارے مرشد غوث پاک تو ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے, 15 سال تک غالباً اس طرح انہوں نے روز کا ایک قرآن پڑھا نماز میں, نوافل میں. تو مختلف اس کے ہیں, پھر اپنی اپنی کیفیت بھی ہے, اس کے مطابق ختم کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی بغدادی کسوٹی حکیم صاحب.
جی
ڈاکٹر صاحب آ گئے.
جی آ گئے ماشاء. جی بغدادی کسوٹی میں جو عاشقان رسول حصہ لے رہے ہیں ذرا وہ توجہ فرمائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنتے جائیے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 11 سوالات ہوں گے, 12ویں میں آپ نے پہلے مدنی فیس بتانی ہے, کوئی اچھی نیت کا اظہار کرنا ہے, پھر اس کے بعد نام لینا ہے. اور اگر امیر السنت یا شہزادہ حضور فرما دیں نام تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست ہے, وہی اسلامی بھائی ایک اور سوال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے سوال پر آ جائے لا تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ جواب درست نہیں ہے. اور جو پچھلے سوالات ہو گئے ہیں ذرا اس پر بھی توجہ رکھنی ہے کہ کتنے سوالات ہو گئے ہیں اور کون سا سوال ہو چکا ہے. تو پہلا سوال کون کرنے جا رہا ہے؟
پہلے میں سوال کر لوں کہ آپ میں سے جو ڈاکٹر اور حکیم ہے نا وہ تھوڑا ہاتھ کھڑا کر لیں اور یہ سارا اسکرین پر دکھا دیں میرے. اچھا اس کے علاوہ جو ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہے مہربانی کر کے وہ تشریف رکھیں, ناراض بھی نہ ہو, اسکرین پر آنے کا جذبہ اچھی بات نہیں ہے. جو بھی ہو یا جو بھی آپ کی مسئلے تو یہ ڈاکٹر اور حکیموں کا ہے نا, یہ جو پیچھے بھی سر نکال رہے ہیں چہرے دکھا رہے ہیں اپنے، مہربانی کر کے سب بیٹھ جائیں، اونلی ڈاکٹر اور حکیم، یہ شاید مجلس کے سائے بھائی معلوم ہوتے ہیں. اچھا یہ تاجران کے ڈاکٹر حکیم کو میں نے تو عرض کیا تھا، تو چلو یہ مجلس کے ہیں اگر تاجران کی تو یہ ایک اسلام بھائی لے لیں، یہ منا تو ڈاکٹر ہو نہیں سکتا، اس کو بٹھا دیجیے، دونوں منوں کو بٹھا دیجیے، اور پیچھے اتنے سارے سر نکال رہے ہیں، یہ سب ڈاکٹر تو ہوں گے نہیں، نہ ہاتھ اٹھائے تھے، مہربانی کر کے بیٹھ جائیں، صرف ڈاکٹر اور حکیم کھڑے رہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حکیم محمد رضوان فردوس اتاری اتار نگر ننکانہ سے.
ماشاء اللہ.
کیا وہ چیز ہے؟
وہ چیز تو ہے ہی، شے ہے.
بپو چیز ہی پوچھی جاتی ہے.
بپو اب تھوڑا طریقہ بتا دیجئے.
نام ہو گیا. اچھا یہ ہے کہ دیکھیں ذہن میں جو ہے کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی مزار مبارک ہو سکتا ہے، کوئی چیز مبارک ہو سکتی ہے، جو بھی ہوگی مقدس چیز ہوگی نا، تو کچھ
انسان بھی شے ہی ہے.
انسان بھی شے ہے
تو شاید ہو سکتا ہے باپو ان کی مراد یہ ہو کہ کوئی یہ ایسی شے ہو جو ہاتھ میں لینے والی چیز ہو. انہوں نے پوچھا نا چیز
ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں.
کیا وہ چیز ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں؟
کیا وہ ایسی شے ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں؟ یوں نام
کیا وہ بغداد شریف میں ہے؟
کیا وہ بغداد شریف میں ہے؟ یوں پوچھ رہے ہیں
کیا بغداد شریف میں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. لا
یعنی اس کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہے جا سکتے کہ وہ بغداد شریف میں ہے، اس شے کے بارے میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر ظہیر جمالی، جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جیکب آباد، MBBS. کیا آپ نے وہ چیز دیکھی ہے؟
جی میرے سے پوچھنا ہے. لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حکیم محمد مبین اتاری، چشتی زون، سردار آباد. جی وہ جو آپ نے سوچا ہے، کیا اس کا تعلق باب المدینہ سے ہے؟
لا
باب المدینہ سے کیوں نہیں ہے؟
ان کی جو مراد، ان کی جو ان کے سوال کا جو مقصد ہے، اس کے مطابق میں نے جواب دیا ہے.
مقصد بھی سمجھ جاتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حکیم محمد شاہد اتاری، سردار آباد. پیارے باپا جان، اس جو آپ کی مرادی شے ہے، اس کا اس مہینے کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے؟
آپ سے سوال ہے
ربیع ثانی کے لحاظ سے.
یہ جواب دے سکتے، یہ جواب دے رہے ہیں
شہزادہ حضور، جواب ارشاد فرمائے.
نعم. جی حکیم صاحب، آپ بھی سوال کیجئے دوسرا بھی.
جی
جب تک لا نہیں ہوتا.
جی شہزادہ سے عرض ہے کہ کیا اس کی زیارت کی جا سکتی ہے؟
نعم، یہ سوال ہو بھی چکا ہے پہلے.
شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟
نعم. ماشاءاللہ تین سوالات، ماشاءاللہ تینوں میں نعم آیا ہے.
جی جی
سے زیارت کا تو پوچھ رہے ہیں بتائیں جی اور اس کا
آپ کا ایک سیکنڈ باقی ہے
یہ 25 سیکنڈ کا آپ چلاتے نہیں
ہو گیا پاپا ایک گھڑی ابھی ہٹی ہو گیا وقت پورا
نہیں کاؤنٹ ڈاؤن کیا آپ بولتے تھے
جی کاؤنٹ ڈاؤن
وہ چلنا چاہیے
السلام علیکم
وعلیکم السلام و
کیا وہ مزار ہے
لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
رحمۃ اللہ وبرکاتہ
حکیم ممتاز احمد اتاری پنڈ دادم خان شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی جو شے ہے اس کا تعلق جو ہے یہ مقدس جو ہوتی ہیں چیزیں جن کی زیارت کی جاتی ہے کیا اس سے ہے
مقدس تو ہوتا ہی ہو تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مقدس نہیں ہمارے یہاں دنیاوی چیزیں نہیں پوچھی جاتی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کے بارے میں نہیں پوچھتے ہم لوگ
ہاں یا کیٹو پہاڑ یا کوئی ایسا
ہاں یہ نہیں پوچھتے مقدس ہے جب پہاڑ بھی ہے تو احد کا پوچھیں گے جب بولے احد مثلاً کہ وہ مقدس پہاڑ ہے وہ تو ہے ہی مقدس
جسم سے تعلق ہے اس کا ظاہری جسم سے تعلق
یعنی اس سے مراد کیا
ظاہری جسم سے تعلق جیسے
امامہ مبارک
وغیرہ اس سے
مبارک امامہ مبارک
ذاکر صاحب طے ہو گیا
امامہ مبارک
لا ذاکر صاحب طے ہو گیا کہ ہے مقام وہ کچھ دیر پہلے سوال ہوا تھا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حکیم عبد الواحد حمدت کالج
جی حکیم صاحب
کیونکہ اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے
بہت اچھا لگا بہت یہاں آ کر بہت اچھا لگا
یہی بولتا ہوں کھو کے اپنے خود مدینے میں ڈھونڈتا ہو کدھر مدینہ ہے اب بغدادی کسوٹی میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں آپ کی توجہ دے رہا ہوں
ٹائم بھی ختم ہو گیا
25 سیکنڈ اور دے دو حکیم صاحب کو
دلے بابو حکیم صاحب کو اور 26 سیکنڈ 25 سیکنڈ ملے
کس کے جلوے کی جھلک ہے
اس کام کا تعلق پاکستان سے ہے
لا
مقام
وہ مقام پاکستان میں نہیں ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ
حکیم محمد امجد علی اتاری سردار آباد فیصل آباد کیا اس کا تعلق کربلا سے ہے
یار یہ تعلق اب کر رہے ہیں کہ مقدس مقامات اب جیسے مثلاً سپوز کرو کہ وہ مراد مدینہ ہو تو اب یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان سے تعلق ہے ہندوستان سے تعلق ہے آخر کوئی ہے ایسی جگہ جس کا تعلق مدینے سے نہیں ہے کہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہم ہی ایک نہیں ریزا خارے بخارے
کیا وہ مقام کربلا میں ہے
لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیا شیخ پورہ سے غلام یاسین رضا اتاری شیخ پورہ سے
حکیم ہے ڈاکٹر کیا ہے
حکیم غلام یاسین رضا اتاری
اچھا
شیخ پورہ سے کیا اس مقام کا تعلق بغداد شریف سے ہے
یہ سوال ہو بھی چکا ہے
پیارے شہزادہ حضور کچھ اشارہ فرما دیں تاکہ پتہ چل سکے
کہ حسن میں اشارہ میرے سنت ایک دے چکے ہیں.
چلو اور دے دیتے ہیں اشارہ کہ وہ زمین پر ہے
آسمان پہ نہیں ہے, وہاں سے بھی آسمان نظر آتا ہے.
آسمان پہ چرچے ہوں تو الگ بات ہے, زمین پر وہ مقام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حکیم محمد ندیم قادری اتاری باب المدینہ کراچی, وہ مقدس جگہ گمد ہے.
لا
اب تو 11 ہو چکے یار, اب تو مدنی فیس کے ساتھ نام ہو جائے گا تو مدینہ مدینہ.
اور ابھی تو وہیں پر ہی کھڑے ہیں. آئیے آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادش ہے فیضان مدینہ سے ادھر ہے موجود؟
جی
فیضان مدینہ میں موجود ہے. ابھی
ابھی تو بات ہوئی تھی, کوئی سوال ہوا تھا نا کہ پاکستان میں وہ نہیں ہے, تو فیضان مدینہ پاکستان میں یا باہر ہے؟
دنیا بھر میں الحمدللہ.
یہ فیضان مدینہ دنیا بھر میں
مدینہ شریف میں ہے.
وہ
مدینہ میں ساری کائنات گھومے.
اس شے کی وجہ شہرت ظاہری طور پہ مدینہ منورہ میں ہونا نہیں ہے,
مقام ہے وہ مقدس. ابھی تک یہاں پہنچا.
کیا وہ مقدس مقام جیلان شریف میں ہے؟
کہاں؟
جیلان.
جیلان شریف.
لا میں سمجھا تھا نے عراق کا سوال.
یہ بھی سوالات کر رہے ہیں بھائی, اس شے کا نام بتائیے نا. مدنی فیس بھی نہیں سناتے.
اب انشاءاللہ مدنی فیس اور اس کے بعد جو ہے نام لینا شروع کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حکیم محمد نجف اتاری قصبہ گجرات سے بول رہا ہوں. کیا ان کا تعلق بریلوی شریف سے ہے؟
بے شک تو ہے.
بریلی شریف سے ہے
تعلق تو ہے.
کیا مقام بریلوی شریف میں ہے؟
لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منیب اتاری ضیاء کوٹ سے. کیا حضور
کیا ہیں آپ؟ حکیم ہیں ڈاکٹر؟
تاجران.
آپ تاجران
ہیں؟ بعد میں کہے تاجر ہوں.
کیا حضور آپ کی مرادی شہ مکہ شریف میں ہے؟
لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو ویسے کہا کہ آپ ان کو مشورہ دیں, چاہیں تو یہ کسی ملک کا تعین کر لیں, پھر یہ اس ملک میں گھومتے رہیں.
سن رہے ہیں ماشاءاللہ.
جی
حضور ابو الحسن اتاری مٹھیاں کھاریاں. حضور کیا آپ کی مقامی شہ مدرسہ ہے؟
لا.
کسی ملک کا ایک تعین کر لیں.
یہ ابھی تک سوالات ہی چل رہے ہیں, نہ مدنی فیس بھی نہیں سنا رہے. شیخ کا نام لینا ہے بغدادی کا سوٹی. آپ نے تو فرمایا ہوگا کہ 10 سوال اور 11 میں نام, 15 ہو گئے سوالات.
آج حکیم لوگ ہیں, یہ لوگ علاج ولاج چل رہے ہیں.
یہ حکیم صاحبان ڈاکٹروں کو تو علاج کرنا ہوتا ہے, تو اپنے اس مسئلے کا علاج کریں گے کہیں پہنچے تو صحیح. اب مرض کی شناخت تو کر لیتے ہوں گے, اب مقام کی شناخت بھی کر لیجئے. جس میں مرض نہیں ہے شفا ہے. یہاں سے مرغی بھی دم دبا کے بھاگ گئی تھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الحفیظ اتاری سردار آباد سے مجلس تاجران سے. حضور آپ کی مرادی شہر کا تعلق شہر بغداد سے ہے یا عراق سے ہے؟
یہ دو سوال ہو گئے. تو شہر بغداد سے تعلق کی جو وہ عرض کر دی تھی نا, پہلے جواب ہو چکا ہے اس کا.
ملک عراق سے ہے
تعلق یا وہ ہے اس میں کیا پوچھ کیا ہے؟
مقام عراق میں ہے.
نام
ابھی بھی سوال ہو رہے ہیں, آپ مقام کا نام لے لیں بس.
مقام عراق میں ہے.
میں نے دروازہ
بول دیا, خالی نام نہیں لیا. خالی نام نہیں لیا.
عراق میں کوفہ.
عراق میں کوفہ بھی ہے. بالکل ہے کوفہ عراق میں.
نہیں وہ کوفہ یوں کہنے والا کوفہ ہے, اگر یوں چاہے تو کہتے
حضور وہ کوفہ ہے.
پھر آپ یوں اگر ابھی مرادی مقام بتا رہے ہیں تو یہ کہ آپ کا مرادی مقام کوفہ ہے.
وہ کوفہ ہے.
پہلے دیکھو اس میں یہ کہ یہ اپنے یہ ہماری شخصیات ہیں نا, تو آپ ایسا کرو چھوٹی مدنی فیس لے لو. 23, 24, 25 دسمبر مدنی قافلے انشاءاللہ, امید ہے کہ ہزاروں سے میں سفر کر رہے ہیں. دو دن اس میں چھٹی ہیں, دو دن چھٹی ہیں, ایک اضافی چھٹی کر لیں. اور
انشاءاللہ
جو یہ نیت ہو وہ آ کر مائک پکڑے اور نام بتائے.
جی حضور انشاءاللہ 23, 24, 25 کو مدنی قافلے میں شرکت بھی کروں گا. باپا جان آپ کی مرادی شہر شہزاد کی مرادی شہر کوفہ ہے.
آپ کا جواب درست نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے.
سفر تو مدنی فی 3 دن کا انشاءاللہ مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کروں گا اور دوسرے سائیں بھائی کو بھی کرائیں
گے. ماشاء اللہ, اللہ کامیابی عطا فرمائے.
آپ کے حضور انگلی پکڑا دیں یا امامہ پکڑوا دیں؟
اور بھیا انگلی اماما ہاتھ وغیرہ ادھر گلے بھی مل رہی ہے.
دروازہ کھول دیا.
اب تو خالی
نہیں ہو رہے.
نام لینا ہے نام.
میں نے اتنی بڑی پیاری علامت بتائی ہے. مطالعہ ہو نا جن کا, دینی مطالعہ یا اس طرح کے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کر, وہ سمجھ جائیں.
اور آخری میرا مشورہ ہے کہ آخری نام لے لیا جائے. حمید حسن کی بارگاہ میں
اس مقام کا نام لے لیجیے.
حضور آپ ارشاد فرما دیں.
تحفہ پھر مجھے ملے گا؟ مجھے تو نہیں ملے گا نا. پھر آپ کو بھی تحفہ نہیں ملے گا. یہ کسوٹی میں سارے ڈاکٹر حکیم ہار گئے, اس کا مطلب سب ہار قبول کر رہے ہیں. پھر ہم نام بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ عزوجل 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا.
کب؟
یہ جو تاریخ بتائیے 25.
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کب سے.
23, 24 اور 25 کو
انشاءاللہ
دسمبر. حضور آپ کی مرادی شہ جیلان شریف کی گھاس.
گھاس مقام ہے, جگہ ہے گھاس.
نہیں اس جگہ کی جیلان شریف میں گھاس ایک بیماری پھیلی تھی نا, تو گھاس کھانے سے وہ بیماری ٹھیک ہو گئی تھی
جیلان شریف میں.
جی
تو یعنی آپ گھاس بتا رہے ہیں یا جیلان شہر بتا رہے ہیں؟ کیا بتا یعنی؟ ہاں
جیلان شہر میں کی گھاس.
گھاس تو جگہ نہیں ہے نا. نہیں تو طے ہو گیا کہ مقام ہے کوئی.
جیلان شریف.
جیلان شریف.
جی
یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مرادی مقام جیلان ہے.
جی
تو اس کو بھی یوں کہنا کہ آپ کا مرادی مقام جیلان شریف ہے.
جی حضور.
ہاں آپ
بولی نہیں سکیں.
ٹھیک ہے.
جیلان ہے.
جواب درست نہیں ہے.
حضور آپ کی مرادی جو شے مقام ہے اس کا تعلق عراق شریف سے ہے؟
یہ سوال ہو چکا ہے حکیم صاحب. عراق میں ہے وہ.
عراق
اتنے ہو چکے.
اب تو نام
سارے ڈاکٹر کی محاجز آ چکے ہیں.
آپ کرم فرما دیجئے, نام ارشاد فرما دیجئے.
سارے ہار قبول کر لیں یہاں سے. نام
نہیں ہار نہیں قبول کر. نہیں
سب کر دیا انہوں نے.
یہ ایک اور ہے اسلام.
चलो एक और कसो इसका मैं पॉइंट देता हूँ,
शायद ये
तो पहुंच जाएंगे,
शायद ये
भाई आए तो बड़े जोश में।
पापा वो आपका मकाम कुआं है
क्या?
कुआं,
कुआं,
कुएं का पानी पियेंगे इंशाल्लाह बीमारी दूर जाएगी।
नहीं कुआं है, कुएं का पानी क्या है मुराद?
मुराद आपकी है कुआं का पानी।
कुआं,
कुएं का पानी,
कुएं का पानी मकाम नहीं होता ना।
आपके मदीसे का ये घर बन था
जी,
हम तो समझा बड़े जोश में आए तो शायद बता देंगे।
कुआं अगर आप फरमाए तो जहर है कि वो शे बगदाद में नहीं है, ये सवालत हो चुके हैं। अच्छा आप वहां गए, मेरे सुनने से पूछना, आप वहां गए?
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा गए,
हाजिर हुआ।
हजूर आपकी मुरादी शहर के शहरों में से कूफा, जिलान, करबला,
एक एक लेना है ना,
नाम लेना है।
नहीं राग तो मुलक है ना, कूफा का नहीं।
जिलान पे ला हो चुका है, कूफे पे ला हो चुका है,
करबला में एक मजार भी है मशहूर, और बसरा भी इराक में होता है, वहाँ इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार शरीफ है। बसरा भी मुकद्दस मकाम, अब ये ताजा दमाए लगता है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मोहम्मद जावेद कादरी बाबुल मदीना कराची से, जो
हाजिरान है आप भी
जी, आपकी जो मुराद है वो मोहल्ला से बगदाद मोहल्ला,
यानी क्या वो मकाम बगदाद मोहल्ला में है या बगदाद मोहल्ला है, क्या कहना चाहते
मोहल्ला
जी?
बगदाद मोहल्ला है
तो उसको यूँ कहे ना कि आपका मुरादी मकाम बगदाद मोहल्ला है।
जी जी,
तो इस तरह बोले
बगदाद मोहल्ला है।
आपका जवाब दुरुस्त है।
डॉक्टर के माजिद आ गए तो बेपारी ने आकर सहारा दिया, क्या बात है।
हमारे इस्लामी भाई के लिए ये एक प्यारा सा मदनी बॉक्स और मदनी फीस,
तीन दिन का काफिला इंशाल्लाह,
23, 24, 25।
जी जी इंशाल्लाह,
कमाल है, मेहनत है किसी ने की और कोई आया पाके चला गया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है।
फरमा रहे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك
وأتوب
إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد الحمد لله صدیقی زون سے بھی ضیاء کوٹ اور اس کے اطراف کے شہروں سے الحمدللہ رکن شورا اظہر بھائی بھی آئے ہیں
اور یہ بھی خصوصی اسپیشل ٹرین ہے ان کی بھی، تقریباً 800 اسلام میں پہنچ چکے ہیں ان کے بھی آج.
ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.
ہمارے نعت خوان جو ہے حافظ اشفاق صاحب، ان کے بچوں کے نانا کا ابھی انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے بھی دعا کے لیے عرض
کی. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ اور جو کچھ میرے پاس نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال، اور جو مجھے اپنے اعمال کا حصہ لے ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یا الہ العالمین، اس یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی، حسنین کریمین، اسیران کربلا، شہیدان کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم ابو حنیفہ، غوث الاعظم غریب نواز اعلی حضرت، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرغومین، خصوصاً جو 23, 24, 25 دسمبر کو مدنی قافلے کے بنیں گے مسافرین، بالخصوص حافظ اشفاق مدنی کے بچوں کے نانا جان، اور ٹیکسلا میں ڈویژن ذمہ دار ٹیکسلا کے مرحوم ملک ندیم کو بھی ثواب پہنچے. ان کا مدنی کام کرتے ہوئے پچھلے بار انتقال ہوا تھا، اور آج ان کے حصہ لے ثواب کے لیے ٹیکسلا میں وہ مدنی مذاکرے کے لیے سائیں بھائی جمع ہوئے تھے، اور نیٹ کے ذریعے بڑا انتظام تھا ان کا، لیکن کسی ٹیکنیکل مجبوری کی وجہ سے غالباً وہ اسکرین پر آ نہیں سکے. ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، ان سب کی بے حساب مغفرت بھی ہو. آمین بجاہ نبی الامین. یہ ندیم بھائی ہمارے،
جی جی،
اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے، دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. ان کے والدین اور جو بھی عزیز و اقربا ہیں، میں اس جوان موت پر سب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم سب کو صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، ان کو بے حساب بخشے، یہ قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور حافظ اشفاق کے بچوں کے نانا جان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں، ہم سب کے حق میں بھی قبول ہوں، ہم سب بے حساب بخشے جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ساری خطائیں مٹا دے. یا اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما. الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے اور رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں مل جائیں. یا اللہ، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں اس سے نکل آئیں، مظلوم قیدی رہا ہوں، بے اولادوں کو اولاد ملے اور جن کی اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، روٹھے من جائیں، بچھڑے مل جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام
مادا
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي امه واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
فیضان مرشدی عطار پر مرشدی آل پر ہے پیر پیرا ہے پیر پیرا
غوث پاک
ہے پیر پیرا
غوث پاک
ہے میر میرا
غوث پاک
محبوب سبحان
غوث پاک
ولیوں کے سلطان محبوب یزدا محبوب یزدا سلطان دیشا مشکل ہو آسان مشکل ہو آسان دو درد کا ساما راحت کا ساما بلواؤ جانا بن جاؤں مہمان بن جاؤں مہمان جس وقت چلے جاؤں یا پیر ہو ایسا پورا ہو جانا دیدار کرما دیدار کرما ہو میری جان ہو میری جان بس آپ پہ قربان فرماؤ ایسا ٹل جائے شیطان حشر کا میدان اوف حشر کا میدان لو زیر داما لو زیر داما ہو میری جانا ہو میری جانا بخشش کا ساما بخشش کا ساما المددیا غوث پاک
مولا یا صلی کل الخلق كل کعبے کے بدر تو جا تم پہ کرو درو کعبے کے بدر تو جا تم پہ کرو درو طیبہ شمس و ضحا تم پہ کرو درو طیبہ شمس و ضحا تم پہ کرو درو خوف خدا ہو عشق علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ